علیکم، یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ہے اور آپ سن رہے ہیں پروگرام صبح بخیر پاکستان۔ سترہ ربیع الاول، 6 دسمبر اور دن بدھ کا ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان انیکا طارق اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے ساتھ میرے ساتھی میزبان مسعود بیگ۔
صبح بخیر پاکستان۔
اس دعا کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں کہ آج کا دن ہم سب کے لیے بہترین ثابت ہو۔ سامعین، شامل کرتے ہیں پروگرام میں آج کے اہم موضوعات۔ وفاقی حکومت نے ممنوع بور کے لائسنس پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ عوام کی مشکلات سے بخوبی طور پر واقف ہیں اور تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ افغانستان میں بھارتی موجودگی پر اسلام آباد کی طرف سے اظہار تشویش۔ امریکہ نے ذمہ داری لی ہے کہ افغانستان میں بھارتی فوج کا کردار نہ ہونے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ عسکری قیادت کا اجلاس، آپریشن رد الفساد میں پیش رفت۔ پاک افغان سرحد کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی صورتحال اور خوشحال بلوچستان کے حوالے سے پروگرام کا جائزہ لیا جائے گا، یہ کہنا ہے ISPR ذرائع کا۔ ترقیاتی منصوبے حکومت کی اولین ترجیح ہیں، خصوصی اقتصادی زون سی پیک مذاکرات کا مرکزی موضوع رہے۔ جیروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کے طور پر تسلیم کرنا خطرناک اور کشیدگی کا باعث بنے گا۔ برطانوی وزیر اعظم کی جان کو خطرہ، برطانوی حفاظتی ادارے نے وزیر اعظم تھریسا مے کو قتل کیے جانے کے حوالے سے خفیہ منصوبے کا انکشاف کر دیا۔ جی سامعین، کچھ کھیل کے حوالے سے بھی آپ کو خبر دیتے چلیں کہ روس کو ونٹر اولمپکس کے لیے بین کر دیا گیا ہے۔ اور ایشز سیریز کے حوالے سے بھی آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے اور بتائیں گے کہ دونوں ٹیمز کے مابین اس وقت مقابلہ کیسا چل رہا ہے۔ سامعین، یہاں ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ۔ وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے اپنے پہلے موضوع پر۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، سنتے رہیے گا پروگرام صبح بخیر پاکستان۔
دنیا بھر میں ہونے والے کھیلوں کے اہم مقابلے، کھیل کے میدان سے تازہ ترین خبریں، نامور کھلاڑیوں سے ملاقاتیں اور کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی وہ تمام خبریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں، سنیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ روزانہ 4:05 سے 5 بجے تک، صرف نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے۔ تو سننا مت بھولیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ۔
شامدید کہیں گے آپ کو پروگرام صبح بخیر پاکستان میں اور بات کریں گے اپنے پہلے موضوع کے حوالے سے۔ وفاقی حکومت نے ممنوع بور کے لائسنس پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے، اور وفاقی حکومت نے یہ جو ممنوع بور کے لائسنس پر مکمل پابندی عائد کی ہے، یہ فیصلہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس میں ہوا۔ ذرائع کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہے کہ خودکار اسلحہ حکومتی اداروں کے سوا کسی کو رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مسعود، یہی سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، جیسا کہ ایک بہت ہی اچھا فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی کو بھی حکومتی اداروں کے علاوہ اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں سمجھتی ہوں جو پاکستان کے حالات ہیں اور جتنا پاکستان اب جس نہج پہ آ چکا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیزی سے ترقی کی جانب لے کے جا رہا ہے. اور اب ہم لوگ بات کرتے ہیں تعاون کی, اور اب ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے اپنی معیشت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. وہیں ہماری جو عام عوام ہے یا اس طرح سے لوگ ہیں جو ان کے پاس لائسنس زدہ یا غیر لائسنس والے اسلحے ہوا کرتے تھے, حکومت کی جانب سے یہ ایک بڑی ریسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا گیا ہے کہ اب صرف اور صرف حکومتی اداروں کو اس حوالے سے اجازت ہوگی تاکہ جو لوگوں کی سیکیورٹی ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے.
میں سمجھتا ہوں بہت ہی احسن قدم اٹھایا ہے وفاقی حکومت نے کہ جو ممنوع بور کا اسلحہ ہے, خاص طور پہ جو خودکار جو اسلحہ ہے, اس کو پابندی اس پہ لگا دی گئی ہے تاکہ عام طور پہ جو لوگ دندناتے پھرتے تھے اس طرح کا اسلحہ لے کے, گارڈز لے کے, ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی قسم کے معاملات میں دخل اندازی کریں, خاص طور پہ شہریوں کو ہراساں کرنے کے حوالے سے. اس لیے جب اسلحے کی اب نمائش کرتے ہیں تو آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ روب و دبدبا اور ساتھ ہی اپنی جو ایروگنس ہے, جو آپ غرور ہے, اس کا مظاہرہ کرنا, ساتھ ہی لوگوں پر اپنا دباؤ بڑھانا. اب حکومت نے فیصلہ کیا, لیکن اس پہ جو امر ہے, جو اس پہ پہلو اس کو مد نظر رکھنا ہوگا انیکا, کہ کیا تمام جو قانون اس حوالے سے بنائے جائیں گے ان پر عمل درآمد کروایا جائے گا؟ اگر آپ نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ ممنوع بور کا خودکار اسلحہ جو ہے, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ حکومت کے علاوہ کوئی بھی عام شہری استعمال نہیں کر پائے گا, نہ اس کی نمائش کر پائے گا, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگوں کے پاس کروڑوں کی تعداد میں اس طرح کا اسلحہ آلریڈی موجود ہے, اس کو کس طرح واپس لیا جاتا ہے, کس طرح اس پابندی لگائی جاتی ہے کہ لوگ اس طرح کا اسلحہ لے کر جو ہے وہ باہر نہ نکلیں. اور اکثر پیشتر اسی حوالے سے آپ نے اور ہم نے اور تمام سننے والے بھی یہ بات ضرور اس پر جو متفق ہوں گے کہ شادی بیاہ میں خاص طور پہ مختلف جو دیہاتی ایریاز ہیں وہاں فائرنگ کی جاتی ہے, اور اس پہ آئے دن جو ہے وہ یہ زینت بنتی ہیں, اس طرح کی خبریں اخباروں کی میڈیا پہ آتی ہیں کہ وہاں پہ ہلاکتیں سامنے آئی ہیں, بچے کیا, جوان کیا, عورتیں کیا, سب اس نشانہ بنتی ہیں. لیکن آپ ایک خوشی والے موقع پہ خوشی والے گھر کو ماتم کا سامان دے دیتے ہیں, ان دا نیم آف کیا؟ آپ کیا مطلب, آپ دیکھیں, میں نے بھی اس طرح کی کچھ محفلیں جو ہیں اٹینڈ کی, خاص طور پہ دیہاتوں میں, کہ وہاں پہ اندھا دھند جو ہیں لوگ, خاص طور پہ جوان جو ہیں, نوجوان, وہ فائرنگ کرتے ہیں, اور اکثر جو ہے صرف شو آف کر رہے ہوتے ہیں. ان کا مقصد یہ لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہم, چاہے آپ کا وزن جو ہے وہ 40 کلو ہی کیوں نہ ہو, لیکن آپ نے وہ خود کا رستہ جو ہے وہ چلانا ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن اس کا نقصان آپ کو بھی ہوتا ہے, اور ساتھ جو اپنا شخص ہاتھ سے جان دھو بیٹھتا ہے اس کے خاندان کو جو نقصان ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے برداشت کرنا پڑتا ہے.
آپ نے درست کہا ہے. اور خودکار اسلحے کے حوالے سے اگر مسعود ہم بات کریں تو اسلحہ رکھنے والوں کو دو آپشنز دیے جائیں گے, یا تو اسلحے کو نیم خودکار کرا لیں, یا پھر واپس کر کے حکومت سے 50,000 روپے لے لیں. ایک قسم سے حکومت کی جانب سے یہ انیشیٹو بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ خوشی سے خود سے واپس کر دیتے ہیں تو اس سے نہ صرف حکومت ان کو رقم فراہم کرے گی, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہر کسی کا فرض بنتا ہے کہ جو دو آپشنز ہیں ان میں سے اپنے لیے جو ان کے لیے سوٹیبل ہے, یا تو اس کو اسلحے کو نیم خودکار کرا رہے ہیں, یا پھر حکومت کو وہ اسلحہ واپس کر دیں.
جی بالکل, اب ٹھیک ہے کہ دو آپشن ان کے پاس موجود ہیں, لیکن دونوں میں کباہت یہ کہ ایک تو اگر آپ نے اس کو نیم خودکار کروایا, ڈیفینیٹلی کچھ ویپن اس طرح کے ہوتے ہیں کہ شاید وہ اس طرح نہیں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے جس طرح وہ خودکار ہوتے ہیں, آٹومیٹک ہوتے ہیں. دوسری بات یہ, حکومت نے کہا ہے کہ ہم ایک مخصوص رقم, یعنی جس طرح آپ نے کہا کہ 50,000 روپے جو ہے ہم نے مختص کر دی ہیں کہ اپنا اسلحہ لے کر آئیں, ہم سے پیسے لے لیں. مانا کہ بہت سا جو خودکار اسلحہ ہے وہ اس کی قیمت جو ہے وہ اس سے زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن بحیثیت شہری ہم نے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ حکومت کو جو قدم ہے جو اس نے ہمارے ہی اصلاح کے لیے, ہماری بہتری کے لیے اٹھایا ہے, کہ جب اسلحے سے پاک معاشرہ ہوگا تو اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ جو اکوالٹی ہے, جو برابری ہے معاشرے میں ہوگی, کوئی شخص کسی پر دھونس دھاندلی نہیں جما سکے گا, کسی قسم کا روب نہیں جھاڑ سکے گا, شو آف نہیں کر سکے گا, لوگوں کو دھمکایا نہیں جا سکے گا. تو یہ تمام چیزیں بھی دیکھنی ہوں گی اگر ہم واقعی, میں ہم ہمیشہ اس پروگرام میں یہی بات کرتے ہیں انیکا, کہ جب آپ اپنے حقوق پہ بہت زور دیتے ہیں بحیثیت شہری پاکستان تو آپ کو اپنے فرائض یاد نہیں رہتے. اگر حکومت سے آپ کو گلا ہے تو حکومت جو آپ کے لیے بہتر اقدام کرتی ہے اس پہ بھی تو عمل پیرا ہونے کے لیے آپ بھی آگے آئیں. آپ کوشش کریں, صرف ہمیں انا کو اپنا ٹرم کرنا ہوگا, اپنی انا کو کم کرنا ہوگا, اور پاکستان کی بہتری کے لیے, اس معاشرے کی بہتری کے لیے حکومت کے جو اقدامات ہیں اس پر ہمیں لبیک کہنا ہوگا.
جی، اور اجلاس میں چیئرمین نادرا کی مدد ملازمت میں بھی توثیق کی گئی ہے، اور سمری قواعد و ضوابط سے قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ نادرا آرڈیننس کے تحت چیئرمین کی مدت ملازمت میں بھی توثیق کی گنجائش نہیں، اور چیئرمین کی اسکو جو تقرری کی جائے گی. اور ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ کونسل میں بلوچستان سے ممبران کی تقرری پر بھی نظر ثانی کی بھی سفارش کی گئی ہے. اور اس حوالے سے ذرائع نے بتایا کہ کابینہ نے پیمرا کی شکایت کونسل کی تشکیل کے لیے نو کی بھی منظوری دے دی ہے.
جی بالکل، اور ساتھ ہی ہم کو یہ بھی بتائیں کہ جو مہنگے وکیل ہیں، وزیراعظم کی پیمرا کو تمام کیسز واپس لینے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہیں. اور یاد دلاتے چلیں اس نے سننے والوں کو کہ عدالتوں میں 500 کیسز زیر التواء ہیں. کئی ٹی وی چینلز حکم امتناعی حاصل کیے کر کے جو ہے اس کے بغیر لائسنس کئی ٹی وی چلا رہے ہیں اپنا، اور 2 سال میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر مختلف چینل پر ساڑھے تقریباً 7 کروڑ روپے وہ جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے. اگر ہم اب بات کریں اس کی کہ اس کابینہ اجلاس میں مختلف امور پر بات ہوئی یعنی کب، ساتھ ہی ہم نے بات کی کہ جو آٹومیٹک اسلحہ ہے اس کو نیم خود کار اسلحے میں تبدیل کرنا ہوگا، اور ساتھ ہی نئے لائسنس بھی اسی حوالے سے جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسی ہی اجلاس میں بجلی کے گھریلو اور صنعتی صارفین کو ریلیف دینے پر فوکس بھی کیا گیا، اور اس حوالے سے مختلف اقدامات پر غور بھی کیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے چونکہ کابینہ جب اجلاس ہو رہا ہوتا ہے زیر صدارت وزیر اعظم پاکستان کے، تو مختلف امور جو زیر بحث آتے ہیں. اور آپ یہ بتائیں کہ گزشتہ روز بھی ہم نے یہ بات کہی تھی ایک دن پہلے کہ اس وقت جو توانائی کے حوالے سے منصوبہ جات ہیں وہ مختلف مراحل میں ہیں ملک کے طول و عرض میں. جب یہ تمام منصوبہ جات جو ہیں بجلی کے حوالے سے مکمل ہو جائیں گے تو یقیناً اگلے سال کے وسط تک انشاءاللہ تعالی بجلی کے بحران پر یعنی کہ توانائی کے بحران پر جو ہے مکمل طور پر قابو پا لیا جائے گا. اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتائیں کہ کابینہ نے ملک کی بجلی کی پیداوار اور ڈیمانڈ سے زیادہ ہونے کا سنگ میل عبور کرنے پر سابق وزیر اعظم نواز شریف وزارت بجلی اور کابینہ کی کمیٹی بڑھائے توانائی کی کوششوں میں خراج تحسین بھی پیش کیا. اور کابینہ نے پاکستان کے جمہوریہ چیک کے ساتھ معاشی تعاون کے لیے مشترکہ کمیشن کے قیام کے لیے ایک ایگریمنٹ کی منظوری بھی دی. اس حوالے سے مختلف امور اور بھی زیر بحث آئے، لیکن جو چیدہ چیدہ معاملات تھے اور ڈیفینیٹلی اس میں جو سب سے اہم معاملہ میں سمجھتا ہوں جو کہ ایک افیکٹو میں سمجھتا ہوں ڈیسیشن ہے، ایک فیصلہ ہے بہت ہی اہم کہ جو ممنوع بور کا اسلحہ ہے اس کو اس سے معاشرے کو مکمل طور پر پاک کیا جائے.
اور مسعود اس سے آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جو اسٹریٹ کرائمز ہیں اس میں بھی بہت زیادہ کمی واقع ہوگی، کیونکہ لوگوں کو شاید اسلحہ اس قدر دستیاب تھا، کوئی روک تھام کا ایک پراپر چینل نہیں تھا، اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر میں دیکھ رہی تھی کہ اسٹریٹ کرائم کا بھی جو ہمارے پاکستان کے اندر رجحان ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. لیکن اس طرح کے فیصلے سے یقیناً اس کے اندر بھی کافی زیادہ کمی آئے گی.
آپ نے بالکل ٹھیک طور پر احاطہ کیا انیکا اس کا کہ، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو اسٹریٹ کرائم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کسی بھی قسم کے جرم میں اسلحے کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو ان کو تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کا لائسنس درکار نہیں ہوتا، اور لاکھوں کروڑوں کے حساب سے لوگوں کے پاس غیر لائسنس یافتہ جو اسلحہ ہے وہ بھی موجود ہے. لیکن ساتھ ساتھ حکومت کو ایسے اقدامات بھی کرنے ہوں گے، قوانین کو سختی سے لاگو کرنا ہوگا کہ جو لوگوں کے پاس غیر لائسنس یافتہ جو اسلحہ موجود ہے وہ بھی ان سے باور کروایا جائے، ان سے لیا جائے، ان سے ہٹایا جائے، تاکہ جو عام شہری ہیں ان پر جب تک ہم قانون کی گرفت کو مضبوط نہیں کریں گے جرائم میں کمی واقع نہیں ہوگی.
جی درست کہنا ہے آپ کا. سامعین یہاں ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے مزید موضوعات پر. 10 بجے تک ہمارا آپ کا ساتھ قائم رہے گا. پروگرام میں ہم بات کریں گے سیاسی خبروں کے حوالے سے، اس کے علاوہ شامل کریں گے ہم پروگرام میں اپنے علاقائی نمائندوں کو، ان سے جانیں گے کہ ان کے علاقے میں کیا صورت حال ہے، سیاسی بھی سماجی بھی. اس کے علاوہ آپ کے لیے پیش کیا جائے گا سیگمنٹ آج کا دن تاریخ کے آئینے میں، سائنس ٹیکنالوجی کھیل کاروبار کی دنیا اور شوبز کا حال. آپ بھی یقیناً ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکیں گے، ہمارا پروگرام سنتے رہیے. پروگرام کے حوالے سے کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں تو ضرور 9:45 کے بعد ہمیں کال کیجیے گا اور بتائیے گا کیسا لگ رہا ہے آپ کو پروگرام. مزید پروگرام میں آپ کچھ سننا چاہیں، کوئی پازیٹو بات کرنا چاہیں، کوئی اچھا میسج دینا چاہیں، پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہیں تو ابھی سے ہمارے نمبرز نوٹ کر لیجیے 0519215377. اس کے علاوہ ڈائل کر سکتے ہیں آپ ہمارا نمبر 0519215378 اور بن سکتے ہیں پروگرام کا حصہ ڈائل کر کے ہمارا نمبر 0519215379. ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم حاضر ہوں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
اے دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی وادی جل رہی ہے کئی دہائیوں سے، بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار مقبوضہ کشمیر کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کا لہو، سلامتی کے ضامنوں آپ کو پکار رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام سلامتی کونسل کی پاس شدہ قرار دادوں پر عمل درآمد کے منتظر۔ ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئرز چینل سے سنیے اتوار شام 5:05 سے 6 تک خصوصی پروگرام اے دنیا کے منصفوں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
شامدید کہیں گے آپ کو پروگرام صبح بخیر پاکستان میں، اور بات کریں گے اپنے اگلے موضوع پر۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ عوام کی جو تمام مشکلات ہیں اس سے بخوبی واقف ہیں، بجلی کے گھریلو اور صنعتی صارفین کو ریلیف دینے پر فوکس کیا جا رہا ہے۔ مسعود، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرامز میں بھی بات کی تھی کہ حکومت کو جب وہ اقتدار انہوں نے سنبھالا تھا تو سب سے پہلا مسئلہ جن کو ان کو سامنا کرنا پڑا تھا وہ توانائی کا بحران تھا اور دہشت گردی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس حکومت نے ان دونوں مسائل کو حل کرنے میں اپنا ایک بہت اہم کردار ادا کیا، بر وقت اس طرح کے سٹیپس لیے جس سے انہوں نے نہ صرف توانائی کے بحران پر قابو پا لیا ہے بلکہ دہشت گردی کے بحران کا بھی خاتمہ کرنے کی مکمل کوشش کی ہے۔ اس میں پاک فوج اور عوام نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ اب جو گھریلو صارفین ہیں ان کو بجلی مہیا کرنے اور صنعتی صارفین کو ریلیف دینے پر بھی فوکس کیا جا رہا ہے، اور بجلی کے حوالے سے تو ہم نے خوشخبری تمام عوام تک پہنچائی تھی کہ کس طرح سے جو حکومت نے بجلی کے بحران پر قابو پا لیا اور کتنے میگا واٹ تک بجلی اب ہمارے جو گرڈ سٹیشنز ہیں اس میں شامل کر دی جائے گی، تاکہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اور خاص طور پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس کا سلسلہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور اب بات کی جا رہی ہے صنعتی صارفین کے حوالے سے، اس حوالے سے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ حکومت بجلی کی قلت کے باعث صارفین کو درپیش مشکلات سے بخوبی آگاہ ہے، اس لیے گھریلو اور صنعتی صارفین کو ریلیف دینے پر فوکس کیا جا رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس حوالے سے، کیونکہ صنعتیں چلتی رہے، مسعود آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ صنعتیں چلتی رہیں گی تبھی پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی، بہت سارے لوگوں کا روزگار اس سے منسلک ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اب صنعتی صارفین کو بھی ریلیف دینے پر غور کیا جا رہا ہے تاکہ گیس اور بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے؟
جی بالکل، اور انیکا آپ نے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا اس اجلاس کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ ایک وفد جو ہے وہ چیئرمین ایف پی سی سی آئی میاں انجم نثار جو ہیں ان کی قیادت میں ملا، اس پر اپنے تمام جو خاص طور پر جو انڈسٹریسٹ ہیں وہ موجود تھے، کاروباری حضرات پر مشتمل یہ ایک اعلی سطحی وقت سے ملاقات کی وزیر اعظم پاکستان سے، اور مختلف امور جو زیر بحث ہے، خاص طور پہ جو گیس اور پاور سپلائی ہے اس حوالے سے بھی غور و خوص کیا گیا۔ اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم نے اس موقع پہ کہا کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ جتنے بھی بزنس مین ہیں، جو انڈسٹریسٹ ہیں، ان کے تمام مسائل سے باقاعدہ طور پر آگاہ ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا کہ بجلی اور پاور سپلائی جو ہے وہ بلناغہ جو ہے وہ مہیا کی جائے گی تمام فیکٹریز کو، کارخانوں کو، اور ساتھ ہی جو ٹیکس ریفارمز ہیں اس کے انفراسٹرکچر اور ترقی کے حوالے سے بھی معاملات زیر بحث آئے۔ اور آپ کو یہ بتائیں کہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کرنے کے حوالے سے بھی مختلف پہلوؤں پر غور خوض کیا گیا، اور وزیر اعظم نے اس موقع پر جو حکومت کے معاشی زونز قائم کرنے کے حوالے سے جو اس وقت منصوبہ جات ہیں اس پہ بھی آگاہ کیا وفد کو۔ انہوں نے کہا کہ پرائرٹی ہے حکومت کی کہ وہ جتنے بھی سرمایہ کار ہیں ان کو مواقع مہیا کرے تاکہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، چاہے وہ لوکل ہمارے سرمایہ کار ہیں یا بین الاقوامی، تاکہ جو معیشت ہے اس کو بڑھوتی ملے، اور ساتھ ہی بزنس کمیونٹی جو ہے انہوں نے حکومت وقت کے اقدامات کو، خاص طور پہ جو بلا تعطل سپلائی ہے بجلی کی اور گیس کی، اس کو سراہا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت جو ہے وہ سرمایہ کار جو ہیں ان کو تحفظ حاصل ہے، وہ اعتماد کرتے ہیں حکومت کے اقدامات پہ۔
اور مسعود آپ بھی دیکھیں گے کابینہ نے جو اجلاس کے اندر بات چیت کی گئی ہے خودکار رستوں کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، تو بجلی کے بہت سے جو منصوبے ہیں وہ تکمیل کے مراحل میں ہیں، اور جس کے بعد جو بجلی کی پیداواری صلاحیت ہے وہ بھی یقیناً بڑھے گی، اور عام لوگوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، گھریلو چاہے وہ بجلی کی فراہمی ہو یا صنعتی صارفین ہو، اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ اب ہماری معیشت جو ہے وہ بہتری کی جانب جائے اور لوگ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔
جی بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں مختلف بین الاقوامی جو مالیاتی ادارے ہیں، انہوں نے مختلف مواقع پہ پاکستان کی جو معاشی ریٹنگ ہے اس پر بات کی ہے اور اس کو حوصلہ افزا قرار دیا ہے۔ خاص طور پہ ہم موڈیز کی بات کریں، بلوم برگ کی بات کریں یا دیگر جو ادارے ہیں خاص طور پہ جن کی کافی وقت ہے عالمی طور پر، تو پاکستانی معیشت جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے انیکا کہ وہ بہتری کی جانب گامزن ہے، لیکن ہمیں مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو اہم ترین معاملہ ہے اس پہ ٹیکس ریفارمز ہیں، ان کو جلد سے جلد جو ہے بہتر کیا جانا چاہیے۔ ایک تو ٹیکس ادا کرنے کے جو معاملات ہیں پیچیدگیوں سے اس کو دور کرنا چاہیے، اور ایسے لوگ دیکھیں تمام لوگ جو کہ اس سرزمین پاک پر رہتے ہیں کماتے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ ٹیکس دیں۔ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں یا نیم سرکاری یا غیر سرکاری جو پرائیویٹ اداروں میں کام کرتے ہیں ان کا جو ٹیکس ہے وہ ان کی ماہانہ تنخواہ میں سے آٹومیٹکلی کٹ جاتا ہے، لیکن جو کاروباری حضرات ہیں چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں چاہے ایک عام دکانداری کیوں نہ ہو، ہم ایسا میکنزم لے کر آنا چاہیے میں کہتا ہوں جس سے ہر فرد جو ہے جو کما رہا ہے جو سہولتیں اٹھا رہا ہے، ایسے کہ حکومت اپنی سڑکیں بناتی ہے آپ کے لیے، ہاسپٹل، اسکول، یونیورسٹیز، تمام انفراسٹرکچر، ہر چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں ویسے شہری پاکستان، تو کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ جو حکومت کے جو کو ٹیکس ادا کریں باقاعدہ طور پر؟ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک عام شہری کو، ایسا شہری جو کاروبار تو کر رہا ہے لیکن شاید اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے لیے کیسے ٹیکس ریفارمز لے کر آئیں گے، اتنی آسانیاں پیدا کریں کہ وہ بھی خوشی خوشی ٹیکس دے، لیکن ساتھ ہی اس کے لیے آپ جو اس کے تقاضے ہیں بنیادی ضرورتوں کے حوالے سے اس کو بھی پورا کریں۔
جی بالکل، بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ترقی کرے، ملک پاکستان ترقی کرے، تو ہم دونوں کو یعنی کہ عوام اور حکومت دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا، یقیناً تبھی ہم ایک ایسے پاکستان کا قیام کر سکیں گے جہاں پر ہم سب کے لیے رہنا ایک بہت ہی بہتر ہوگا، جہاں پہ لوگوں کے لیے جو ہے حکومت کی جانب سے بہت سے ایسے اقدامات کیے جائیں گے جس سے عوام کو بےحد فائدہ ہو۔ سامعین شامل کریں گے پروگرام میں ہمارا اگلا موضوع۔ افغانستان میں بھارتی موجودگی پر اسلام آباد کی طرف سے اظہار تشویش، امریکہ نے ذمہ داری لی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا، ان کے ذمہ داران کا، کہ افغانستان میں بھارتی فوجی کے کردار کے شامل نہ کرنے کے حوالے سے یقین دہانی کروائی ہے۔ مسعود جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جیمز میٹس، جنہوں نے پاکستان، وزیر دفاع جنہوں نے پاکستان کا کل دورہ کیا، انہوں نے نہ صرف پاکستان کے حوالے سے بات چیت کی، پاکستان کے کردار کو سراہا، وہیں انہوں نے اس حوالے سے بھی بات چیت کی ہے کہ افغانستان میں امن اور سلامتی کیسے تکمیل تک لے کے جایا جا سکتا ہے اور پاکستان اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ کسی سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے افغانستان کے لوگوں کی نہ صرف معاونت کی ہے بلکہ ایک بہت لمبے عرصے تک ان کو پاکستان میں رہنے کی اجازت بھی دی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کس طرح سے افغانستان کی سرزمین کو اب بھی استعمال کر رہا ہے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے میں۔ اس میں خواجہ آصف صاحب نے ایک برملہ بیان دیا ہے کہ تین صوبوں میں جو افغانستان کے دہشت گرد موجود ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ اپنی ناکامیوں کا ملبہ پاکستان کے اوپر نہ ڈالے، اور بھارت کو انہوں نے تنبیہ کیا ہے کہ جب تک بھارت اپنی وہاں سے انٹرفیئرنس ختم نہیں کرے گا تب تک افغانستان میں امن لانا بہت مشکل ہے۔
آپ نے بہت ہی تفصیلی طور پر اور جامع طور پر جو ہے وہ یہ بات کی ہے، اور اب بتاتے چلیں گے ایک عالمی نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیا ہے وزیر خارجہ پاکستان کے خواجہ آصف، انہوں نے کہا ہے کہ جو ایک روزہ دورہ تھا جیمز میٹس کا جو وزیر دفاع ہیں امریکہ کے، وہ پیر کے روز تشریف لائے پاکستان، اور ڈیفینیٹلی اس حوالے سے خبریں جو نظر آ رہی تھیں میڈیا پر ایک دفعہ پھر امریکہ جو ہے ڈو مور کا مطالبہ کرے، لیکن پاکستان نے جو موقف اپنایا ہوا ہے کہ نو مور، اب آپ ہم پہ دباؤ نہیں بڑھا سکتے، آپ کو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہوگا کہ افغانستان میں آپ پچھلے کئی سالوں سے موجود ہیں اور اب اکیلے نہیں ہیں بلکہ 39 مختلف ممالک جو ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے علائے، آپ کے جو ساتھی ہیں وہ موجود ہیں، لیکن اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ اب پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے پاکستانی قیادت سے حالیہ ملاقاتوں میں افغانستان میں انڈیا کا فوجی کردار نہ ہونے کی یقین دہانی کروائی ہے. بہت ہی اہم بات ہے انیکا. اور ساتھ ہی امریکی وزیر دفاع کے دورہ پاکستان کے بارے میں جب خواجہ آصف نے نیوز ایجنسی سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ پاکستانی قیادت نے پیر کے روز جو ملاقات ہوئی ہے یہ اسلام آباد میں امریکی حکام کے سامنے افغانستان میں بھارت کے فوجی کردار کا معاملہ بقایا طور پر اٹھایا تھا اور اسی حوالے سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے. آپ کو یاد دلاتے چلے سامعین کے سپٹمبر کے اوائل میں جب دفاع جو وزیر دفاع ہیں امریکہ کے جیمز میٹس وہ تشریف لے گئے تھے انڈیا اور اپنے جو کاؤنٹر پارٹ تھے حام اثر ان سے ملاقات کی تو جو وزیر دفاع ہیں امریکہ کی انہوں نے کہا تھا اس موقع پہ کہ بھارت کی کوئی نیت نہیں ہے اس حوالے سے کہ افغانستان میں عسکری اثر و رسوخ جو ہے بڑھائے اور مقصد صرف یہ ہے کہ جو معاشی روابط ہیں وہ بڑھائے جائیں افغانستان کے ساتھ. لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں دیکھنا ہوگا پاکستان کی نگاہ ہے گہری افغانستان کے معاملے پہ اور ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ بھارت کیا مضموم مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے, بھارت کیا کھیل کھیل رہا ہے, اس سب پر آیا ہے اس حوالے سے. لیکن پاکستان نے مختلف انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ بشمول اقوام متحدہ یہ بات کھل کر کہی, پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی, پاکستان کے حکومتی حلقے یہ بات کہہ رہے ہیں, پاکستان کے جو آفیشلس ہیں دیگر بشمول سفارتکار وہ یہ بات کہتے ہیں, اور خواجہ آصف نے تو کھل کے مختلف انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ بات کہی ہے کہ جی اس وقت ہمیں چاہیے کہ جو پس منظر اس کو دیکھنا ہوگا کہ جو ٹرمپ ہیں صدر جو امریکہ کے انہوں نے جب پالیسی بازی کی تھی افغانستان اور جنوبی ایشیا کے حوالے سے جو ریوائز کیا گیا تھا امریکن پالیسی کو اس کا حصہ یہ تھا کہ بھارت کو یہ باقاعدہ طور پر دباؤ بڑھایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ وہ اپنا کردار جو ہے اس کو زیادہ بہتر کرے افغانستان کے علاقے سے. لیکن پاکستان نے یہ بات اسی وقت ہی رد کر دی تھی. اور یاد دلاتے چلے سامعین کو جب ایک سوال کیا گیا وزیر اعظم پاکستان سے جو موجود تھا امریکہ میں اس وقت تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم انڈیا کے کردار کو افغانستان میں صفر دیکھتے ہیں زیرو دیکھتے ہیں اور آج ہی پاکستان اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے کہ پاکستان جس نے افغانستان کی وجہ سے بہت سی قربانیاں دی اور آج تک ہم بھگت رہے ہیں افغانستان سے جو ابھی بھی تیر اندازی ہوتی ہے, اور پاکستان نے اب بالکل کھل کے یہ بات کہی ہے کہ وہاں سے دہشت گرد جو ہیں وہ آتے ہیں پاکستان اور یہاں پہ مضموم کاروائیاں کرتے ہیں, ہمیں جانی اور مالی نقصان پہنچاتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ وہ اس حوالے سے تمام عالمی برادری بشمول امریکہ کو یہ باور کرائے کہ بھارت اور افغانستان جو مکروہ عزائم رکھتے ہیں اس پر اب ہمیں سوچنا ہوگا, باریک بینی سے جائزہ لینا ہوگا اور ہمیں ایسی پالیسیز وضع کرنی ہوگی کہ یہ جو گھناؤنا کھیل ہے اس کو بند کرایا جا سکے.
جی, اور اسی حوالے سے مسعود یہاں پہ میں ایک اور خبر بھی شامل کرنا چاہوں گی. پارلیمانی وقت کی بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی سخت مذمت بھی دیکھنے میں آئی ہے. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے دفاع کے بارے میں قائمہ کمیٹیوں کے ارکان پر مشتمل ایک وفد نے لائن آف کنٹرول کے حوالے سے جو کہ گفتگو کیا اس میں آئی ایس پی آر کے مطابق وفد کو کنٹرول لائن کی صورتحال بھارتی فوج کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں علاقے میں بے گناہ شہریوں کے قتل اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی سمیت جانی مالی نقصانات کے بارے میں بتایا گیا. وفد نے فیسیلیٹیشن سینٹر کا دورہ بھی کیا جہاں انہوں نے دیکھا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تجارتی سرگرمیوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا, اور وفد نے بھارت کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی بھی مذمت کی ہے. یعنی کہ مسعود اب دنیا پہ اس حوالے سے بات عیاں ہو چکی کہ بھارت جو کہ اپنے آپ کو ڈیموکریسی کا ایک بہت علم بردار کہتے ہیں اور ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بھارت ایک ایسا ملک ہے جو سب کے ساتھ چلنا چاہتا ہے, وہی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پاکستان کے ساتھ ایک جو جنگ کا سلسلہ ہے یا ایک جو کولڈ وار کا سلسلہ ہے وہ کبھی بھی نہیں رکتا ہے, اور بھارت ہر کچھ عرصے کے بعد کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر دیتا ہے جس سے پاکستان کو وہ نقصان پہنچانے کی ناکام کوشش کرتا ہے.
بالکل ٹھیک طور پہ آپ نے یہ بات کہی کہ بھارت جو ہے, اچھا بھارت جو ہے اس کی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو سیاسی گروہ ہیں وہ پاکستان کارڈ استعمال کر کے ہی حکومت میں آتے ہیں. اکثر بیشتر دیکھا گیا خاص طور پہ جو اس وقت حکومتی جماعت ہے بھارتیہ جنتا پارٹی, انہوں نے کیا کیا ہمیشہ جو ان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے, گجرات میں وہاں پر ہزاروں مسلمانوں کو تحت کیا گیا, وہاں پر آپ دیکھیں کہ جو سلوک رکھا جاتا ہے مائنورٹیز خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ, کرسچنز, بدھ مت اور اپنے ہی جو ان کے دیگر جو ہندو ہیں لو کاسٹ کے ان کے ساتھ جو بھی سلوک روا رکھا جاتا ہے ہم سامنے. تو آپ نے جو کہا نا کہ یہ نام نہاد بہت بڑی جمہوریت جس کا سیکولر چہرہ جو ہے ہم سب کے سامنے ہے اور پاکستان کے ساتھ تو ماشاءاللہ ویسے ہی بہت زیادہ دوستی ہے بھارت کی، انہوں نے ہمیشہ خاص نگاہ رکھی ہے پاکستان پہ، اور دیکھیں آپ آج بھی دیکھ لیں جس طرح نفرت اگلتے ہیں ان کے میڈیا آؤٹ لیٹس، خاص طور پر ٹیلی ویژن اور اخبارات، اور صرف پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی ہوتی ہے ہر روز صبح شام، اور ایک یہ میڈیا وار جو ہے وہ چلتی رہے گی، لیکن پاکستان کو بہت سوچ سمجھ کر پختگی کے ساتھ، سیاسی پختگی کے ساتھ جو آگے بڑھنا ہوگا، اور ہم آہستہ آہستہ ہمارے جو ٹارگیٹس ہیں وہ اچیو کر رہے ہیں، ہم نے پوری دنیا کو باور کرا دیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس کا مکرو چہرہ جو ہے وہ آیا ہو چکا ہے، کشمیر میں جو بربری کا سلسلہ جاری رکھا ہے انہوں نے گزشتہ 70 سال سے، آج بھی 7 لاکھ جو فوجی ہے بھارت کا وہ موجود ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں، اور وہاں پہ ہر روز جو ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں کشمیری معصوم جوانوں پہ، عورتوں پہ، بچوں پہ، بچیوں پہ، بزرگوں پہ، وہ ہم سب کو پتا ہے، تو بھارت اس حوالے سے جو ہے اب میں سمجھتا ہوں کھل کے سامنے آ گیا ہے، لیکن پاکستان کو اپنی فورن پالیسی جو ہے اس کو بہتر انداز میں اگریسولی آگے بڑھانا ہوگا تاکہ ہم سفارتکاری کے میدان میں بھی عالمی سطح پر بھارت کو نیچا دکھا سکیں اور اس کی کلئی جو ہے ہم کھول کے رکھ لیں۔
جی سامعین، ہم لے کے ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے مزید موضوعات پر، ہمارے ساتھ رہیے گا، سنتے رہیے گا پروگرام صبح بخیر پاکستان۔
دنیا بھر میں ہونے والے کھیلوں کے اہم مقابلے، کھیل کے میدان سے تازہ ترین خبریں، نامور کھلاڑیوں سے ملاقاتیں اور کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی وہ تمام خبریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں، سنیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ روزانہ 4:05 سے 5 بجے تک، صرف نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے، تو سننا مت بھولیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ۔
آپ کو پروگرام صبح بخیر پاکستان میں، اور بات کریں گے اپنے اگلے موضوع کے حوالے سے، عسکری قیادت کا اجلاس، آپریشن رد الفساد میں پیش رفت، پاک افغان سرحد کے ساتھ سیکیورٹی صورتحال اور خوشحال بلوچستان کے حوالے سے پروگرام کا جائزہ لیا گیا ہے، اور اس حوالے سے مسعود ہم نے دیکھا کہ آپریشن رد الفساد جو تیزی سے جاری تھے اس میں نہ صرف اس میں پیش رفت کی جا رہی ہے بلکہ جو دہشت گرد ہیں ان کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، اور اس بات کو ممکن بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان سے جو دہشت گرد عناصر ہیں ان کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جا سکے، اور ایک جو ویو آف ٹیررزم ہمارے ملک کے اندر چلی تھی اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے۔
جی بالکل، اور آپ کو بتائیں سامعین کہ 206واں اجلاس ہوا ہے کارپس کمانڈرز کا راولپنڈی میں گزشتہ روز، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ نے صدارت کی اس اجلاس کی، اور اس اجلاس میں مختلف جو امور ہیں نہیں کہ وہ بھی زیر بحث آئے، اس حوالے ضرور ہم سامعین کو بتانا چاہیں گے، اور یہ کہا گیا کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ اپنی کوششیں جاری رکھے گی تاکہ ہم اندرونی اور بیرونی طور پر جو ہے امن کے لیے اپنا کردار بھرپور انداز میں ادا کر سکیں، اور ساتھ ہی ہمارا یہ بھی ہماری کوشش ہے بھرپور انداز میں کہ افغانستان میں جو امن لے کے آیا جائے تاکہ خطے میں امن کو بڑھوتی حاصل ہو، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس اجلاس میں افغانستان کے حوالے سے مختلف پہلوؤں کا جائزہ بھی لیا گیا، اور جو رد الفساد ہے آپریشن اس کے مختلف پہلوؤں پر بھی غور خوض کیا گیا، اور اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ آپریشن کے جو معاملات ہیں، اور ساتھ ہی پاک افغان بارڈر پر اس وقت جو خوشحال بلوچستان کے حوالے سے پروگرام شروع کیا، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ بلوچستان کو استحکام دیا جائے، وہاں پہ ترقی کے مختلف منصوبہ جات جو ہیں وہ ان کو آگے بڑھایا جائے، خاص طور پر معاشی ترقی کے حوالے سے پاکستان آرمی کا جو کردار رہا ہے بلوچستان میں وہ سب پر آیا ہے، اسکولز وہاں پر بنائے گئے، سڑکوں کا جال بچھایا گیا، اور ساتھ ہی مختلف چھوٹے بڑے جو ڈیمز ہیں پانی کے، اس لیے وہاں پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوکل شہریوں کو، اس حوالے سے بھی خاطر خواہ اقدامات کیے گئے، اور آپ کو یہ بتائیں گے جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے جو بورڈ تھا اس کو ملٹری ڈپلومیسی کے حوالے سے بھی جو اپنے ان کے دورے تھے مختلف ممالک کے حالیہ دنوں میں उसमें जो भी बातचीत हुई उससे भी आगाह किया गया। तो ओवरऑल जो है वो मुख्तलिफ अमूर जेरे बहस आए, खासतौर पर जो अंदरूनी हमारे मामलात हैं, ऑपरेशन के हवाले से बातचीत की, बलूचिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया गया और पाक अफगान बॉर्डर के साथ साथ जैसे इकदाम किए जा रहे हैं, वहां को पता है कि फेंस बिछाई जा रही है और हमने वहां टावर्स भी बनाए हैं और हमारे मजीद फौजी भी वहां पर तैनात किए गए हैं ताकि अफगानिस्तान से किसी किस्म की दरअंदाजी जो होती है उस पर बाकायदा तौर पर निगाह रखी जाए और वहां से लोगों को पाकिस्तान जो है वो बगैर कानूनी तौर पर नहीं दाखिल होना चाहिए।
बिल्कुल, और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो खित्ते में अमन का कयाम है इसके हवाले से भी कोशिशें जारी रखने के अजम का इजहार किया गया और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से पाकिस्तान आगे बढ़ता रहे और खित्ते में अमन कायम करने में अपना किरदार अदा करता रहे। तरक्याती मंसूबे हुकूमत की अवलीन तरजीह हैं। हुकूमत इक्तिसादी जोन सी पैक मुज़ाकरात का मरकजी मौजू रहे। मसूद, जैसा कि गुज़िश्ता रोज भी चीन की जानिब से इस बात का इजहार किया गया था कि दीगर ममालिक को भी सी पैक प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किया जाएगा, वहीं हम देखते हैं कि जो तरक्याती मंसूबे हैं वो हुकूमत पाकिस्तान की भी अवलीन तरजीह है और वो यही चाहते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बरवक्त मुकम्मल किया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर जो खुशहाली और एक अमन की जो फिजा है वो कायम हो सके। इसी हवाले से तरक्याती मंसूबे हुकूमतों की एक अवलीन तरजीह है और खसूसी इक्तिसादी जोन सी पैक के जो मुज़ाकरात का उसका मरकजी मौजू रहे हैं।
बिल्कुल, आपने ठीक तौर पर बात की कि जो तरक्याती मंसूबे हैं वो हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रही है और खास तौर पर सी पैक के हवाले से हम सब पर आया है ये बात कि वहां पर हम मुल्क के तूलो अर्ज में छोटे बड़े जो मंसूबा चाहते हैं, खासतौर पर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सड़कें हैं। और आपको बताएं कि जो मंबा है वो गवादर पोर्ट है जहां से सौते फूटते हैं तरक्की के, और इस वक्त गवादर के आसपास और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्की हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर से बेहतर किया जा रहा है ताकि लोकल जो पॉपुलेशन है, जो मुकामी आबादी है, उसको बेहतर से बेहतर सहूलतें मिलें। ठीक कहा आपने कि अब तो हम ये बात इतनी कर चुके आलिया, पाकिस्तान ने हमेशा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से बात की, जो वजीर मनसूबाबंदी हैं अहसन इकबाल वो भी ये बात कहते हैं कि ये गेम चेंजर है, ये किस्मत बदल देगा खित्ते के तमाम लोगों की, खासतौर पर पाकिस्तान में बसने वाले जो शहरी हैं, और हमें ये चाहिए जब माशी जोन्स का कयाम अमल में लेके आया जाएगा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, तो डेफिनेटली वहां पर जहां जाए ये माशी जोन्स बनाए जाएंगे वहां पर जो लोकल आबादी है उसको रोजगार में असर होगा, उनको तरक्की के मौके में असर होंगे और डेफिनेटली आने वाले जो आइंदा के 10-15-20 साल हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही रोशन बाब खोलने जा रहे हैं।
जी बिल्कुल, और यकीनन सी पैक की वजह से जिसको हम गेम चेंजर के तौर पे जानते हैं वो पाकिस्तान की आवाम और खित्ते को करीब लाने में अपना किरदार अदा करेगा। अमरीकी सफारत खाने को यरूशलम मुंतकिल करने के नतीज खतरनाक होंगे। इस हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अरब रहनुमाओं को की जाने वाली फोन कॉल्स के बाद वो अमरीकी सफारत खाने को यरूशलम मुंतकिल करने का इरादा रखते हैं। अरब रहनुमाओं ने इन्हें तंबीह किया है कि इससे संगीन नतीज जो हैं वो बरामद होंगे, और वाज़ह रहे कि अमरीकी सदर ने मंगल को मुतअद्दिद इलाकाई रहनुमाओं को फोन करके बताया कि वो इसराइल में अमरीकी सफारत खाने को यरूशलम मुंतकिल करने का इरादा रखते हैं। और सऊदी अरब के शाह सलमान ने अमरीकी रहनुमा को बताया कि ऐसा कोई भी इकदाम दुनिया भर के मुसलमानों को इश्तियाल दिला सकता है। सऊदी अरब की सरकारी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शाह सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि इसराइल में अमरीकी सफारत खाने को यरूशलम मुंतकिल करने या यरूशलम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने से दुनिया भर के मुसलमानों में इश्तियाल पैदा होगा। और मसूद, दुनिया भर के मुसलमानों में न सिर्फ इश्तियाल पैदा होगा, गम और गुस्से की लहर दौड़ जाएगी, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि ये मुसलमानों के जो हकूक है उनकी भी हक तल्फी है। कई दिहाइयों से जारी इन दोनों ममालिक इन दोनों इसराइल और फलस्तीन का जो तनाज़ है उसके हल को इस तरह का कर देना कि अमरीका की जानिब से कहा जाए कि वो यरूशलम में अपने सफारत खाने को मुंतकिल कर देंगे या उसको दारुल हकूमत करार दे देंगे, इससे दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आजारी होगी।
जी बिल्कुल, और इस वक्त खबरें ये सामने आ रही है, डेफिनेटली फैसला तो कर लिया गया है व्हाइट हाउस में, लेकिन 6 माह मजीद लगेंगे इस हवाले से कि फैसला ये किया गया है जो इसराइल का दारुल हुकूमत तेल अवीव, वहां से जो दारुल खिलाफा इसराइल का उसको मुंतकिल किया जाएगा यरूशलम। और याद दिलाते चले सामने कि यरूशलम सिर्फ यहूदियों के नहीं बल्कि मुसलमानों का क़िबला अव्वल भी है और ईसाइयों के लिए भी बहुत ही अहम और मरकजी जगह है। اور اس حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ جو عالمی رد عمل آیا ہے اگر ہم دیکھیں تو ترکی نے کہا ہے کہ وہ تعلقات منقطع کر سکتا ہے امریکہ کے ساتھ، اور ڈیفینیٹلی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ایسے نہیں رہیں گے جس وقت معاملات چل رہے ہیں امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان. ساتھیوں کو بتائیں کہ جو صدر ہیں مصر کے عبد الفتح السیسی، انہوں نے بھی خبردار کیا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں اس طرح کے اقدامات نہ کرے. اسرائیل کو اور امریکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ یہ جو معاملہ ہے یہ بہت ہی سنگین ہے، بہت ہی سینسیٹو ہے، حساس ہے کہ آپ کیسے وہاں پہ متنازع علاقہ ہے اور کیسے آپ وہاں پہ تل ابیب کی جگہ یروشلم کو آپ اسرائیل کا دارالخلافہ بنا دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفارتی طور پہ سیاسی طور پر بیک فائر کرے گا اور مسلمانوں میں کافی غم و غصہ ہے اس حوالے سے، لیکن امریکہ کو چاہیے کہ وہ اس فیصلے پر نظر ثانی کرے. اس سے مشرق وسطی میں جو امن کے حوالے سے جو اس وقت کوششیں کی گئی ماضی میں کہ فلسطین اور اسرائیل کے جو معاملہ ہے اس کو بہتر انداز میں مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، اس پر چوٹ لگے گی، ضرب لگے گی. اب دیکھنا یہ کہ یہ خالی ایک شوشہ ہے یا اس پر آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی عمل درآمد کیا جاتا ہے.
جی مسعود، اور وائٹ ہاؤس کی خاتون ترجمان سارا سینڈرز کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر صدر ٹرمپ کی جو سوچ ہے وہ بہت مضبوط ہے اور بیت المقدس کی حیثیت اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع کی جڑ ہے. تو یقیناً آنے والے وقتوں میں آپ نے درست کہا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کیا کس طرح کی اختیار ہوتی ہے اور ان دونوں فریقین یعنی کہ مسلمان دنیا بھر کے مسلمانوں کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہوتا ہے.
اور ایک میں خاص طور پر نقطہ بتانا چاہوں گا کہ امریکہ میں صرف سامعین کو یاد دہانی کے لیے 97% جو وہاں پہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن یعنی مالیاتی ادارے اور میڈیا وہ یہودیوں جو امریکن یہودی ہیں ان کے قبضے میں وہ تمام ادارے چلاتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہاں پہ سیاسی اثر و رسوخ بہت ہے یہودی لابی کا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ایسا اقدام کر بیٹھیں جس پہ امریکہ میں اندرونی طور پہ اور بین الاقوامی طور پر سیاسی پیچیدگیاں شروع ہوں جس سے صرف اور صرف جو امن کی صورت حال ہے خطے میں، خاص طور پہ جہاں فلسطینی اور یہودی بستے ہیں، اور یہودیوں نے تو پچھلے کئی دہائیوں میں بالکل چھوٹا سا کر دیا ہے فلسطین، چاہے وہ مغربی کنارہ ہو، غزہ کی پٹی ہو، اب سکڑ کے رہ گئے ہیں فلسطین، لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ مکمل طور پہ اس تمام علاقے کو اپنے قبضے میں کر لیا جائے آفیشلی، یعنی کہ یروشلم کو جو ہے اپنا دارالخلافہ بنا دیا جائے.
جی بالکل، اور شامل کریں گے پروگرام میں اب ہمارا اگلا موضوع. برطانوی وزیراعظم کی جان کو خطرہ. برطانوی حفاظتی ادارے نے وزیراعظم تھریسا مے کو قتل کیے جانے کے حوالے سے خفیہ منصوبے کا انکشاف کیا ہے.
جی بالکل، جو برٹش سیکیورٹی سروسز ہیں انہوں نے ایک ایسا منصوبہ جو ہے اس کو فاش کیا ہے جس میں دو افراد کو حراست میں لیا بھی گیا ہے، اور منصوبہ یہ تھا کہ جو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ہے جو رہائش گاہ بھی ہے وزیر اعظم کی، برطانوی وزیر اعظم کی، اس کو بم سے اڑا دیا جائے، اور ساتھ ہی اس حملے میں چھریوں کا استعمال بھی کیا جانا تھا ایک اطلاع کے مطابق، لیکن جو حراست میں لیے گئے افراد ہیں ان سے پوچھ گچھ جاری ہے. اور اب دیکھنا یہ کہ اس کے جو ڈانڈے ہیں وہ کہاں ملتے ہیں، لیکن یہ ایک منصوبہ جو ہے وہ برٹش سیکیورٹی اداروں نے فاش کیا ہے.
جی، اور کچھ کھیل کے حوالے سے سامعین آپ کو آگاہ کرتے چلیں، 2018 کے سرمئی اولمپکس میں روس کی شرکت پر پابندی ہے. انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی نے ڈوپنگ کی وجہ سے روس پر آئندہ برس جنوبی کوریا کے شہر میں منعقد ہونے والے سرمائی اولمپکس میں شرکت کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے. تاہم روس کے وہ ایتھلیٹس جو یہ ثابت کر سکیں کہ وہ ڈوپنگ میں ملوث نہیں، انہیں نیوٹرل پرچم کے تحت جنوبی کوریا میں ہونے والے مقابلوں میں شرکت کرنے کی اجازت دی جائے گی.
اور جی سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ایشز سیریز جو ہے وہ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان جاری ہے، اور دوسرے ٹیسٹ میں آپ کو بتائیں کہ جو ایڈیلیڈ میں کھیلا گیا ہے وہ انگلینڈ نے آسٹریلیا کے خلاف اپنی دوسری اننگ کو شروع کیا ہے، اور جو اوور نائٹ سکور تھا وہ 176 جو رن سکور کیے ہیں، اور ساتھ ہی 4 کھلاڑی اس کے آؤٹ ہوئے ہیں. اور اب دیکھنا یہ کہ آج جو کہ پانچواں اور آخری دن ہے کھیل کا، جو کھیل ہے وہ کس کے حق میں جاتا ہے یہ ہمیں اس کے لیے آج انتظار کرنا ہوگا.
جی سامعین، محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق اگلے 12 گھنٹوں کے دوران ملک میں سردی کی جو لہر ہے وہ جاری رہے گی، شدید سردی پڑنے کا امکان ہے۔ کچھ بڑے شہروں کے درجہ حرارت کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد میں درجہ حرارت ہے 5 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ لاہور میں 9، کراچی میں 18 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ سرگودا میں 7 اور کوئٹہ میں -7۔ اور آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ بلوچستان میں آج بھی موسم شدید سرد رہنے کا امکان ہے، یہ کہنا ہے محکمہ موسمیات کا۔ کراچی میں بھی اب کوئٹہ کی وجہ سے سردی جو ہے، جو موسم کی صورتحال ہے وہ اسی طرح سے ہے، اور کراچی میں بھی اس مرتبہ کافی زیادہ ٹھنڈ پڑ رہی ہے جو کہ پہلے کبھی ایسا دیکھا نہیں گیا۔ لیکن کوئٹہ میں جو درجہ حرارت ہے وہ -7 تک پہنچ گیا،
بلکہ آج تو رپورٹس یہ تھی کہ کل صبح -10 تک بھی کوئٹہ میں جو ہے ریکارڈ کیا گیا۔ اور صرف کوئٹہ میں نہیں، دیگر جو علاقے ہیں بلوچستان کے اس میں سردی کی لہر کافی شدید ہے۔ اور ہم صرف یہی کہیں گے وہاں بسنے والے جو پاکستانی والے بہن بھائی ہیں کہ پلیز اپنے آپ کو بہت زیادہ کور رکھیں، وہ اقدامات کریں سردیوں سے، خاص طور پر بچوں کو بچائیں۔ اور اگین میں دوبارہ کہوں گا کہ ہیٹرز کا استعمال جو ہے کم سے کم کریں، خاص طور پر گیس کے، اور کرتے ہیں تو بہت زیادہ چوکنا رہنا ہوگا اس حوالے سے۔
اور ہوا میں نمی کا تناسب 20% ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، یہ کہنا ہے محکمہ موسمیات کا۔ سامعین، مزید بھی اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے، موسم کے بارے میں بات کریں گے، علاقائی نمائندوں سے بھی بات کریں گے، آپ کے لیے پروگرام میں مختلف سیگمنٹس بھی شامل کریں گے، اور آپ کی کالز کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، اب ہم رخ کریں گے اپنے علاقائی نمائندوں کی جانب اور جانیں گے ان سے ان کے علاقے میں ہونے والی تازہ ترین تفصیلات کے حوالے سے۔ خوش آمدید کہیں گے ہم پروگرام میں کنزہ ہما مجید کو اسلام آباد سے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، صبح خیر پاکستان، انیکا، مسعود بیگ اور تمام سننے والوں کو۔
آپ کو بھی بہت زیادہ مبارک ہو سردیاں اور صبح، اور ہمیں بتائیے کہ آج کے کیا معاملات ہیں، آپ موجود ہیں اسلام آباد میں۔ پہلے تو بتائیں کہ موسم کی صورتحال جو ہے وہ کیا ہے، اس لیے کہ سردی بڑھتی نظر آئی ہے آج صبح۔
بالکل، سردی بڑھتی جا رہی ہے اور درجہ حرارت جو ہے وہ نیچے گرتا جا رہا ہے، اور لیکن یہ کہ یہ اگین جو ہے یہ خشک سردی ہے، تو اس کے جو ہے جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ پھر سے آہستہ آہستہ سے دوبارہ سے ابھرنے لگے ہوئے ہیں، اور جو کھانسی نزلہ زکام ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے بچوں کے اور بڑوں کے بھی۔
جی کنزہ، اور اس کے علاوہ اسلام آباد سے آپ کے پاس کوئی اور خبر تمام سننے والوں کے لیے موجود ہے؟
بالکل، آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ جو سرگرمیاں اہم ہونے والی ہیں آج وفاقی دارالحکومت میں، جو آپ کو بتائیں کہ سب سے پہلے آج جو ہے نیب ریفرنسز کی سماعت جو ہے شریف خاندان کے خلاف آج دوبارہ ہوگی، اور آج جو ہے استغاثہ کے گواہ ملک طیب ہیں ان کا بیان قلم بند کیے جائیں گے۔ آج جو ہے عدالت میں، احتساب عدالت میں جو ہے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر پیش ہوں گے، اور یہ سماعت جو ہے کل ان عدالت کا وقت کم ہونے کی وجہ سے جو ہے اس گواہ کا جو ہے بیان قلم بند نہیں کیا جا سکا تھا، جو کہ آج کیا جائے گا۔ آپ کو کچھ جو ہے کو کریکولر ایکٹیویٹیز یونیورسٹیز کے حوالے سے بتاتے چلے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس میں جو ہے اسپیکٹروسکوپی کی 2 روزہ ٹریننگ ورکشاپ جو ہے اس کا کل سے اہتمام ہوگا۔ 2 روز کی یہ ٹریننگ ہوگی، اور اس میں جو ہے اسپیکٹروسکوپی کے بارے میں جو ہے بتایا جائے گا۔ آپ کو یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں جو ہے 3 روزہ میگا ایجوکیشن ایکسپو شروع ہو چکی ہوئی ہے، جو کہ کل سے شروع ہوئی تھی اور آج بھی جاری ہے اور کل بھی یہ جاری رہے گی۔ تو یہاں پہ مختلف سٹالز لگائے گئے ہیں، بک سٹال وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں، آپ اسٹوڈینٹس جا سکتے ہیں اور وہاں سے نہ صرف جو ہے ان ایکسپو کا وزٹ کر سکتے ہیں، بلکہ وہاں سے جو ہے وہ مفید کتابیں اور بکس وغیرہ بھی وہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ ایئر یونیورسٹی کے زیر اہتمام ٹیکنالوجی مقابلے جو ہے وہ کل سے شروع ہو رہے ہیں، اور یہ 4 روزہ ٹیکنالوجی مقابلے ہیں، اور تقریب کے پہلے دن جو ہے یعنی کہ کل جو ایئر چیف ہیں ایئر مارشل سہیل امان وہ خطاب کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس ایئر ٹیک کانفرنس اینڈ ٹیکنو شو میں جو ہے شریک یونیورسٹی طلباء و طالبات کے مابین 26 مقابلوں کا جو ہے انعقاد کرایا جائے گا، اور ان مقابلوں کا جو مقصد ہے وہ نہ صرف پاکستانی معاشرے میں ٹیکنالوجی کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، بلکہ پاکستانی طالب علموں کی صلاحیتوں کو قومی اور عالمی سطح پر روشناس کرانا بھی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ جو ہمارے چھوٹے بچے، اسکول گوئنگ بچے ہیں، ان کے لیے بھی ایک خبر ہے کہ اسلام آباد بورڈ آف ایجوکیشن کے ذریعے تمام جو ہے کلاس 5th, 9th اینڈ 10th یعنی کہ پنجم، نہم اور دہم کے جو پری بورڈ امتحانات ہیں وہ پرسوں سے جو ہے 8 دسمبر سے شروع ہوں گے اور تمام طلبہ کو رول نمبر سلپس بھی جاری ہو چکی ہوئی ہیں. تو آل دی بیسٹ تمام اسٹوڈینٹس کے لیے. اس سلسلے میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ لوگ ورسا میں آج جو ہے فیض ورسا لائبریری میں ایشین اسٹڈی گروپ کا ایک ادبی حلقہ ہے, ان کا میٹ اپ ہے, وہ اس کے اوپر بات کریں گے جو ایشیا سے ریلیٹڈ جو ریسنٹ ٹرینڈز ہیں. موسم کے حوالے سے پہلے ہی مسعود بیگ صاحب نے پوچھ لیا, آپ کو مزید بھی بتائیں کہ موسم جو ہے وہ سرد اور خشک رہنے کا ہی امکان ہے, محکمہ موسمیات نے ہمیں یہی بتایا ہے. اور جو کم سے کم درجہ حرارت آج صبح کا تھا اسلام آباد اور راولپنڈی کا وہ تھا 3 ڈگری سینٹی گریڈ.
جی بہت شکریہ, یہ تھی کنزہ ہما مجید اسلام آباد سے.
جی سامعین, آپ سن رہے ہیں پروگرام صبح بخیر پاکستان, اور لیے چلیں گے آپ کو کوئٹہ جہاں ہمارے نمائندے سعید احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعید, صبح بخیر پاکستان.
صبح بخیر پاکستان.
جی بتائیے گا, آج صبح تو ہمیں جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں خاص طور پہ کوئٹہ سے اور گرد و نواح سے, تو سردی تو بہت بڑھ گئی ہے.
جی یقیناً, کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سردی کی شدت بڑھ گئی ہے, اور بہت سارے علاقوں میں جو ہے وہ سردی کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات درپیش آ رہی ہیں. کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے, جسے نوائی علاقوں میں پانی کے پائپ لائنیں جو ہے پٹ گئی ہیں اور لوگوں کو پانی کے حصول میں بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور دوسری جانب سامن کو بتاتا چلوں کہ خصوصاً بچوں کے امتحانات بھی ہو رہے ہیں, جس سے امتحانی عمل بھی جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. خصوصاً چھوٹے کمسن بچے جو ہے وہ سردی کی وجہ سے بیمار پڑ رہے ہیں, سینے اور گلے کے جو ہے وہ امراض خصوصی طور پہ عام ہو گئے ہیں. اور دوسری جانب عوام کی جانب سے گرم غذائیں اور گرم ملبوسات کا استعمال پر بھی بہت زور دیا جا رہا ہے. خصوصاً گرم غذاؤں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج کل جو ہے وہ مچھلی کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے, لوگ زیادہ بڑی تعداد میں جو ہے مچھلی خرید رہے ہیں اور مچھلی کی جو قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں. اسی طرح گیس کی وجہ سے بعض علاقوں میں گیس کی پریشر کم ہونے کی وجہ سے سردی کی شدت بڑھتے ہی گیس کی پریشر کم ہو گئی ہے, جس کی ضرورت زیادہ ہونے کی وجہ سے پریشر نہ ہونے کے برابر ہے, بعض علاقوں سے لوگوں کی شکایت بھی ہے. اور اسی طرح بلوچستان کے بعض علاقوں میں سوختنی لکڑی کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے, جبکہ سوختنی لکڑی, کوئلہ اور دیگر ایندھن کے طور پر استعمال ہونے والی اشیاء کو جو ہے مہنگے داموں پر فروخت کیا جا رہا ہے. کوئٹہ کے علاوہ کلات, نوشکی, مستنگ, سوراب, قلعہ سیف اللہ, قلعہ عبداللہ, چمن نشین, کچلاک اور دیگر علاقوں میں بھی سردی جو ماہ دسمبر ہے, ماہ رواں میں جتنی سردی ماہ رواں میں ہوئی ہے اس کی گزشتہ 10 سالوں کا ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا ہے. اصل میں بلوچستان کے جو لوگ ہیں خصوصاً خانہ بدوش لوگ ہیں, وہ یہ سردیاں شروع ہوتے ہی جو ہے وہ گرم علاقوں کی جانب جو ہے وہ ہجرت کرتے ہیں اور اپنے مال مویشیوں کو لے جاتے ہیں, لیکن بعض جگہوں پر جو ہے وہ بچوں کے امتحانات کی وجہ سے لوگوں کو رکنا پڑتا ہے. تو اس لیے رواں جو ہے بارشوں سے قبل اس طرح کی سردی جو ہے پہلے اس طرح کی صورتحال نہیں ہوئی. اور محکمہ موسمیات کے حکام کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ 2-3 دن سے جاری سردی کا سلسلہ میں جو ہے وہ بلوچستان میں سردیوں کے گزشتہ 10 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. اسی طرح سامعین کو بتاتا چلوں کہ سردیوں کے حوالے سے جو ہمارے یہاں گرم ملبوسات خصوصاً شال اور اون اور جو کہ موٹے کپڑوں کا استعمال بھی زیادہ کیا جاتا ہے, اس کے حوالے سے بھی جو مال مویشی کے ان سے تیار کیے گئے کپڑے اور ملبوسات ہیں ان کے استعمال میں بھی خاصا اضافہ ہوا ہے اور ان کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں. اگر ہم لکڑیوں کے علاوہ جو غذاؤں کی خشک فروٹ کی بات کرتے ہیں تو خشک فروٹ میں بادام, پستہ, چلغوزہ, کاجو اور خاص کر گن کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. یہاں کے لوگ تو گن کو نہ صرف خشک فروٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے بلکہ سردی سے بچنے کے لیے جو ہے گن, جسے جنگلی پستہ بھی کہا جاتا ہے, اس کا باقاعدہ سالن اور شوروا بھی بنایا جاتا ہے, اس کا بھی استعمال کافی حد تک جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. جبکہ سب سے زیادہ بلوچستان میں سردی جو ہے بلوچستان کلات کے علاقے ہربوئی میں ہوئی ہے. اسی طرح زیارت میں بھی سردی کی تمام جو ریکارڈ ہے گزشتہ وہ ٹوٹ گئے ہیں. یہاں کوئٹہ کی صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ سڑکوں پر بہت ساری گاڑیاں خراب ہو گئی ہیں اور کچھ لوگ تو دھکے دے کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے گاڑیوں کو اسٹارٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن زیادہ تر بعض گھروں میں جو ہے گیس پائپ لائن بجلی کے لائنوں کی پھٹنے کی بھی شکایت ہے، جو کہ پانی جمنے کی وجہ سے پھٹ گئی ہے۔ گزشتہ روز کوئٹہ کے نوائی علاقے میں گیس ٹیپ کی لیکیج کے باعث دھماکہ ہوا، جس میں گھر میں موجود اہل خانہ بھی جلس گئے ہیں۔ تاہم گیس کمپنی اور صوبہ حکومت کا شہریوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سردی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ خصوصی طور پر احتیاط کرے، خصوصاً گھروں کے کمروں میں اس طرح کے ہوادان اور تازہ ہوا اور آکسیجن کے اخراج کے لیے اس طرح کا بندوبست کیا جائے، تاکہ بچے بڑے جو ہے وہ محفوظ رہ سکے۔ خصوصاً گیس کمپنی کے حکام کا شہریوں کو یہ بھی ہدایت کیا جانا ایک اہم بات ہے کہ رات کو سونے سے قبل گیس کے تمام مین والوز کو بند کیا جائے، تاکہ صبح اٹھتے وقت کوئی لیکیج کے باعث شہریوں کو کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو۔ جی
بہت بہت شکریہ، یہ تھے سعید احمد کوئٹہ سے۔
رخ کریں گے اب ہم پشاور کا، جہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے لطف الرحمان۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
صبح بخیر پاکستان۔
صبح بخیر پاکستان۔
جی لطف الرحمان، پشاور سے آپ کے پاس تمام سننے والوں کے لیے کیا خبریں موجود ہیں؟
جی شمالی وزیرستان ایجنسی کی علاقہ میرعلی میں بم دھماکے میں 6 افراد شہید اور 8 زخمی ہوئے ہیں۔ ایجنسی کی پولیٹیکل انتظامیہ کے مطابق بم سڑک کے کنارے کھڑے ایک موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ دھماکہ اس وقت ہوا جب وہاں سے سیکیورٹی فورسز کی گاڑی گزر رہی تھی۔ زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بنو پہنچا دیا گیا ہے۔ شمالی وزیرستان ایجنسی کے انتظامیہ نے دھماکے میں شہید اور زخمی ہونے والوں کے لیے مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ ہر شہید کے خاندان کو 3-3 لاکھ روپے دیے جائیں گے، شدید زخمی ہونے والوں کو 1-1 لاکھ روپے اور معمولی زخمی ہونے والوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جھگڑا نے دہشت گردی کی اس واقعے کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ گورنر نے غمزدہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ اس کے علاوہ گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جھگڑا نے پاکستان اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کے کردار کو سراہا ہے۔ پشاور میں بوائے اسکاؤٹس کونسل کی ایک وقت سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسکاؤٹس نوجوانوں کو مفید شہری بنانے میں مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کو درپیش مالی مشکلات حل کرائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلی خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے کہا ہے کہ صوبے میں تیل و گیس کی تلاش کو تیز کرنے کے لیے متعدد بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ مفاہمت کی یاداشت پر دستخط کیے گئے ہیں۔ پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبے میں تیل کے 7 نئے ذخائر دریافت کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت 18 بلاکس میں تیل و گیس کی تلاش جاری ہے۔ وزیر اعلی نے کہا کہ 24 ایسے مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں پر تیل و گیس کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ اجلاس میں تیل و گیس کی تلاش کی کام کو تیز کرنے کے لیے خیبر پختونخوا آئل اینڈ گیس کمپنی کو 7 کروڑ روپے دینے کی منظوری دی گئی۔ جی
بہت شکریہ، یہ تھے لطف الرحمان پشاور سے۔
جی سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام صبح بخیر پاکستان، جو کہ پیش کیا جا رہا ہے ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئرز چینل کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ اور اس وقت ہم اپنے علاقائی نمائندوں سے بات چیت کر رہے ہیں جو کہ موجود مختلف شہروں میں، اور ہم جاننا چاہ رہے ہیں وہاں پہ ہونے والی مقامی سماجی سیاسی معاشرتی معیشت پر مبنی تعلیمی اور سفارتی سرگرمیاں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلا جو نمائندہ ہے جسے ہم بات چیت کرنا چاہیں گے، اور انیکا مقصد ہمارا صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہمارے سننے والے ہیں چونکہ مختلف شہروں قصبوں دیہاتوں سے ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی جاننا چاہتے ہیں ان کے صوبوں میں ان کے شہروں میں سرگرد نوا میں جو خبریں ہیں جو ڈیفینیٹلی ان پہ براہ راست یا بلاواسطہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو ہماری کافش یہی رہی ہے ریڈیو پاکستان کے اس پلیٹ فارم سے، اس پروگرام سے جو کہ آپ سنتے ہیں اپنے ریڈیو سیٹس کے علاوہ آپ نیٹ پہ بھی، یعنی کہ مختلف ایپلیکیشنز کا وہ حصہ بھی ہے کہ آپ براہ راست جو ہے وہ سن سکتے ہیں، اور ساتھ ہی انٹرنیٹ پر بھی آپ بالکل اس پروگرام کو سن سکتے ہیں. اور اب دیکھنا یہ کہ کس سے ہمارا ہوا ہے رابطہ.
جی اب ہم پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے میاں محمود کو لاہور سے. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
صبح بخیر پاکستان.
جی صبح بخیر پاکستان.
جی میاں محمود آپ کے پاس لاہور سے تمام سننے والوں کے لیے کیا خبریں موجود ہیں؟
جی سب سے پہلے تو وزیر اعلیٰ پنجاب جناب میاں محمد شہباز شریف کی آج کی بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے کہ 2013 میں جب ہم نے اقتدار سنبھالا تھا اس وقت سے ہمارے لیے ہرڈلز کریٹ کی جا رہی ہیں, پرابلمز کریٹ کیے جا رہے ہیں, کبھی دھرنا کی شکل میں, کبھی اسٹرائک کی شکل میں, لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سرخرو ہو رہے ہیں. ہم نے ترقیاتی کاموں کو بہت بہتر انداز میں چلایا ہے. تو کل وزیر اعلیٰ پنجاب بہاول پور اور لودرا میں میٹرو بس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے جو ساؤتھ پنجاب کو ملتان میں میٹرو بس دی تھی اب اسپیڈو بس دی جا رہی ہے جو لاہور میں آلریڈی چل چکی ہے. اسپیڈو بس کا کل افتتاح کریں گے. 110 بسیں اسپیڈو جو ہیں بہاول پور اور لودرا میں چلیں گی. اس کے علاوہ چند دن پہلے لاہور میں بیجنگ انڈر پاس کا افتتاح کیا گیا تھا. 1.3 کلومیٹر کا یہ انڈر پاس ہے جس میں 10 لاکھ شہری روزانہ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے اپنا جو کیا وعدہ کیا تھا اپنی قوم سے وہ پورا کر دیا ہے. اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ زیرو ٹالرنس کی پالیسی اڈاپٹ کی جا رہی ہے اور ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ جنوری اور فروری تک تمام شہروں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا. اس کے علاوہ جب ہم موسم کی بات کرتے ہیں لاہور کا موسم انتہائی خوشگوار ہے. دھوپ نکلی ہوئی ہے. محکمہ موسمیات والوں کا کہنا ہے کہ مڈ جنوری میں بارشیں ہونے کے امکانات ہیں اور جو دسمبر کا لاسٹ ویک ہے اس میں بھی ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو سکتی ہے. بارش کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سردی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. درجہ حرارت جو ہے آج 7 ڈگری سینٹی گریڈ ہے صبح کے ٹائم. اور مزید محکمہ موسمیات والوں کا کہنا ہے کہ یہی 2 ماہ ہوتے ہیں سردی کے, دسمبر اور جنوری کا مہینہ. تو اس سلسلے میں سردی مزید بھی بڑھے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پنجاب کا کہنا ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے حفاظتی تدابیر اختیار کریں اسکولوں میں, اسپیشلی جانے والے بچوں کو, کیونکہ اسکولوں کی جو ٹائمنگ ہے ارلی ان دا مارننگ ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں سردی سے بچانے کے لیے حفاظتی اقدامات ضرور کیے جائیں. جی
بہت شکریہ. یہ تھے میاں محمود لاہور سے.
جی ہم چلیں گے کراچی. جو ہماری نمائندہ طاہرہ بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی طاہرہ صبح بخیر پاکستان.
صبح بخیر پاکستان.
یہ جو اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہیں جو کوئٹہ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سردی بڑھ چکی ہے اس کا اثر جو ہے کراچی میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ سرد ہوائیں چلنا شروع ہوئی ہیں کراچی میں؟
جی بالکل. گزشتہ 2 روز سے کراچی میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور خشک ہوائیں چل رہی ہیں اور ہوا میں نمی کا تناسب 8% رہ گیا ہے. اور ہم انایکسپیکٹڈ سمجھ لیں کہ نومبر یا دسمبر کے آغاز میں, دسمبر کے آخر میں تو سردیوں کا آغاز یہاں ہوتا ہے, 1.5 مہینے کے لیے سردی ہوتی ہے, لیکن نومبر کے کچھ دن سردی یہاں پڑی اور اس کے درمیان میں نارمل موسم ہو گیا. اور گزشتہ 2 روز سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سمندری ہوائیں بند ہونے کی وجہ سے جو ہے موسم خشک ہو گیا ہے اور اس وقت ہوا میں نمی کا تناسب بھی 8% رہ گیا ہے. اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 1.5 ہفتے تک ٹھنڈی ہوائیں اسی طرح چلنے کا امکان بتایا گیا ہے. اس کے علاوہ سامعین کو بتائیں کہ پاکستان پبلشرز اینڈ بک سیلرز ایسوسی ایشن کے تحت 5 روزہ کراچی بین الاقوامی کتب میلے کا آغاز کل سے ایکسپو سینٹر میں ہوگا جس کا افتتاح وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کریں گے. کراچی بین الاقوامی کتب میلہ ملک کا سب سے بڑا کتب میلہ ہے جس میں ایران, انڈیا, ترکی, سنگاپور, چینی, ملائیشیا, برطانیہ, متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کے بین الاقوامی شہرت یافتہ بک پبلشرز اپنی کتابوں کی نمائش کریں گے. میلے کے کنوینر اویس مرزا زمین نے بتایا کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کیبنٹ ڈویژن 330 گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کتب میلے کو کامیاب بنانے میں بھرپور تعاون کیا ہے. میلے میں اسٹالس لگائے جائیں گے. یہ اپنی نوعیت کا جو ہے غیر معمولی اور منفرد کتب میلہ ہوگا. اس کے ذریعے ہمیں مختلف بین الاقوامی کتب میلوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا موقع ملے گا. ہر موضوع پر کتب انتہائی قیمت پر دستیاب ہوں گی جبکہ 5 لاکھ افراد کی شرکت متوجہ ہے. میلے میں تعلیمی پروگرام, ٹاک شوز اور سیمینار بھی ہوں گے. کئی پبلشرز اپنی کتب کی رونمائی کریں گے. یہ میلہ قطب میلہ جو ہے صبح 10 سے رات 9 بجے تک جاری رہے گا. اس کے علاوہ سامعین کو بتائیں کہ کیل ایکٹ کی ایک ماہ پر مشتمل تحفظ اور آگاہی مہم میں شہر کے 12,000 طلباء نے بجلی اور آگ سے تحفظ کے بارے میں تربیت حاصل کی ہے. مہم کے تحت کراچی کے 26 اسکولوں سے تعلق رکھنے والے طلباء کو آتش زدگی سے پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حفاظتی معلومات فراہم کی گئی. تربیت کے دوران اسکولوں کی عمارت سے انخلا اور آگ بجھانے کا عملی مظاہرہ کیا گیا. فائر فائٹنگ کی عملی سرگرمیوں میں طلباء شریک تھے. طلباء میں لیفلیٹس اور سیفٹی پوسٹر تقسیم کیے گئے. سیفٹی مہم میں شریک اسکولوں کی انتظامیہ کے ساتھ اساتذہ کا بھی مثبت رد عمل ملا. کے الیکٹرک معاشرے کی جانب اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے پرعزم ہے. یہ کہنا ہے کہ الیکٹرک ترجمان کا کہ الیکٹرک نے تحفظ کے شعبے میں اعلیٰ معیار کا عزم کر رکھا ہے. کہ الیکٹرک کی جانب سے شہریوں کے تحفظ کے لیے مہم سالانہ بنیاد پر جاری رہتی ہے. گزشتہ سال بھی کہ الیکٹرک نے 51 اسکولوں میں 51,000 طلباء اور اسکول کے عملے کو تربیت فراہم کی تھی. کہ الیکٹرک نے 2017 میں مسلسل 6ویں بار فائر اینڈ سیفٹی ایوارڈ جیتنے کا اعزاز بھی حاصل کیا. یہ کہنا ہے کہ الیکٹرک ترجمان کا. جی
بہت شکریہ. یہ تھی طاہرہ بھٹی کراچی سے. جی لیے چلتے ہیں آپ کو گلگت جہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے شیر محمد. السلام علیکم.
وعلیکم السلام انیکا
جی.
بیک کو بھی میری طرف سے سلام ہو. تمام سامعین جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سب کو بام جہاں گلگت سے شیر محمد کا سلام پیش ہے.
وعلیکم السلام.
شیر محمد خیریت ہے آج؟
ٹھیک ٹھاک اللہ کا کرم ہے. ٹھنڈ بس محسوس کر رہے ہیں
لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس ٹھنڈ میں بھی اتنے جوش جذبے کے ساتھ جو ہے میں اپنے ہمیں بلکہ ہمیں کہنا چاہیے تھا خوش آمدید. آپ نے خود آ کے ہمیں خوش آمدید کہا ہمارے پروگرام میں.
جی جی کبھی کبھار جو ہے وہ دو طرفہ ٹریفک ہونی چاہیے.
جی بالکل بتائیے گا.
موسم کے حوالے سے بتاؤں گا. سردی میں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بالائی جو علاقے ہیں ککر جمنے کے باعث سے جو ہے وہاں پر معاملات زندگی بھی متاثر ہو رہی ہے. اور آج سب سے زیادہ سردی سکردو میں منفی 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کی گئی. گلگت میں منفی 4, گیزر میں منفی 3 اور استور میں منفی 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کی گئی ہے. اور محکمہ موسمیات نے آئندہ برسوں کے دوران سرد اور خشک موسم کی پیش گوئی کی ہے. آج اسلام آباد اور گلگت کے درمیان پی آئی اے کی شیڈول کی پرواز بھی ہوئی ہے. اور ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ شاہراہ کراکرم جو ہے وہ ٹریفک کے لیے کھلی ہے اور اس روڈ پہ پورے سال جو ہے گلگت اور گلگت بلتستان اور راولپنڈی کے درمیان وداؤٹ کسی انٹرپشن کے ٹریفک جاری رہتی ہے. لیکن جو دوسرا جو راستہ ہے ناران کاغان جو ہے وہ بند ہو چکا ہے, وہ ٹریفک کے لیے جو ہے وہ بند کر دیا گیا. اور ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں جو استور کے گلکری اور سکردو کے جو بالائی علاقے ہیں وہاں جو ہے ابھی برف باری چونکہ ہو چکی ہے لیکن ٹریفک جو ہے ابھی چل رہی ہے. برجن پاس جو ہے استور سے آگے گزرتے ہوئے چین لگا کر جو ہے گاڑی چلائی جا رہی ہے کچھ عجیب سروس وغیرہ, لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ سروس بند ہو جائے گی. اور پھر آئندہ 6 مہینے تک وہ جو بالائی علاقے ہیں گلکری ہے, شکما ہے, کالا پانی ہے, کلشے ہے, وہ جو ہے ان کا رابطہ گلگت سے جو ہے بالکل منقطع ہو جائے گا. اور 6 مہینے تک وہاں کے لوگ جو ہے وہ وہیں پہ برف کے اندر زندگی گزاریں گے. وہاں کم سے کم جو ہے 8 فٹ اور 10 فٹ 12 فٹ تک جو ہے برف پڑتی ہے. اور ساتھ ساتھ جو بلائی علاقے ادھر گوجال کی طرف جو ہے وہاں پر بھی جو ہے زندگی معطل ہو جاتی ہے سردیوں میں برف باری کے باعث. اور فنڈر کا جو علاقہ ہے جو چترال کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے اس ایریے میں بھی اچھی خاصی برف باری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہاں کی جو ہے زندگی جو ہے بڑی ٹف ہو جاتی ہے. اور لوگوں کا یہ جو 10 فٹ 8 فٹ تک جو برف باری کے جو بالائی علاقے ہیں دومیل وغیرہ تو وہاں پر جو ہے لوگوں کے ایک ہی مشغلہ ہوتا ہے کہ بس گھر کے اندر رہنا ہے اور چھت سے جو ہے برف ہٹانی ہے. اور ساتھ جو ہے مویشی اور گلہ بانی جو کرتے ہیں وہ اپنی مویشی کے لیے جو ہے گھاس چارہ وغیرہ جو ہے وہ ڈالتے رہتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے وہ ایک جیسے آپ بتاتے رہتے ہیں کہ موسم سرما کا بھی ایک رنگ ہے. تو یہاں پر جو ہے بالائی علاقوں میں بالکل ایک منفرد قسم کی ٹف لائف جو ہے 6 مہینے تک کے لیے یعنی گزاری جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں سامعین کو بتاتا چلوں کہ قانون ساز اسمبلی کے مجلس قائمہ برائے خوراک کا ایک اجلاس گلگت میں منعقد ہوا. ڈپٹی سپیکر جعفر اللہ خان جو کمیٹی کے چیئرمین ہیں انہوں نے صدارت کی ہے. اجلاس میں گندم کی تقسیم بہتر بنانے اور اس کی جو ہے سمگلنگ روکنے پر سول سپلائی ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان کی کارکردگی کی تعریف کی گئی ہے. اجلاس میں تین ڈویژنوں گلگت، دیامر اور بلتستان میں گندم ذخیرہ کرنے کے لیے تین بڑے گودام ویئر ہاؤسز تعمیر کرانے کی بھی سفارش کی گئی ہے.
بہت شکریہ. یہ تھے شیر محمد گلگت بلتستان سے. جی سامعین، یہاں ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ. وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پروگرام میں شامل کریں گے ہمارے سیگمنٹ، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سائنس اور ٹیکنالوجی اور دلچسپ دنیا کی خبریں. شوبز کے حوالے سے بھی آپ کو تمام معلومات دیں گے. کھیل کی بات کریں گے، بزنس کی بات کریں گے، اور شامل کریں گے پروگرام میں آج کا دن تاریخ کے آئینے میں. موسم کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے. سامعین، آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں. بتائیے کیسا لگ رہا ہے آپ کو پروگرام، مزید پروگرام میں آپ کیا سننا چاہیے. کچھ پاکستان کے بارے میں بات کیجئے، کھانے پینے کے بارے میں بات کیجئے، ملبوسات کے حوالے سے بات کیجئے. سردیوں کا موسم ہے اور سردی کو آپ اپنے آپ کو کس طرح سے بچاتے ہیں، کس طرح کے ملبوسات آپ پہننا پسند کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کس طرح کے رنگ سردیوں میں آپ پہننا پسند کرتے ہیں، ضرور بتائیے گا. اپنے علاقے کے حوالے سے کوئی منفرد بات ہمیں بتائیے کہ کس طرح کا لباس وہاں پہ سردیوں کے موسم میں پہنا جاتا ہے. ہمیں آپ کی کالز کا انتظار رہے گا. ہمارے نمبرز نوٹ کر لیجئے، 0519215377. اس کے علاوہ ڈائل کر سکتے ہیں آپ ہمارا نمبر 0519215378، اور بن سکتے ہیں پروگرام کا حصہ ڈائل کر کے ہمارا نمبر 0519215379. بڑھتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب. ہمارے ساتھ رہیے گا، سنتے رہیے گا پروگرام صبح بخیر پاکستان.
اے دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی وادی جل رہی ہے کئی دہائیوں سے. بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار مقبوضہ کشمیر کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کا لہو سلامتی کے ضامنوں آپ کو پکار رہا ہے. مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام سلامتی کونسل کی پاس شدہ قراردادوں پر عمل درآمد کے منتظر. ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئرز چینل سے سنیے اخبار شام 5:05 سے 6 تک خصوصی پروگرام اے دنیا کے منصفوں. ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
شامدید کہیں گے آپ کو پروگرام صبح بخیر پاکستان میں، اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے ساتھ میرے ساتھی میزبان مسعود بیگ، میں ہوں آپ کی میزبان انیکا طارق، اور ہمیں فوزیہ کلثوم رانا بھی معاونت کے لیے ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہیں، جو ہمیں سیگمنٹس کے حوالے سے گائیڈ کرتی رہتی ہیں، لمحہ بلحمہ ہم سے آ کے بات چیت بھی کرتی ہیں، اور ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم نے آپ سے بھی کیا بات چیت کرنی ہے. تو ایک بالکل فیملی کی طرح ہے مسعود، جس میں ہم سب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں.
بالکل انیکا، فیملی کی بات کی تو فوزی سے پھر یہی بات کر رہے تھے کہ جتنا کاجل تھوپ کے آئیں گے اپنی آنکھوں میں تو سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے. تو آپ بھی کہہ رہی تھیں کہ شہد کا استعمال کرنا چاہیے. نہیں پہلے مجھے بات کرنے دیں. نہیں میں سب کو بتاؤں گا کہ ہو کہہ رہا ہے.
بینائی دیکھیں، جہاں پہ بھی خواتین ہوتی ہیں وہ یقیناً ہر خواتین جو ہے خوبصورت ہوتی ہے، اور یقیناً جب ہم ایک دوسرے کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں تو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور کچھ ہم بات کر رہے تھے آنکھوں کے حوالے سے، آنکھوں کی صحت کے حوالے سے، جو آنکھیں ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے، اور ہمارے مذہب میں بھی یہی کہ اپنی آنکھوں کا سب سے زیادہ خیال رکھا جائے، اچھا دیکھا جائے، اور لوگوں میں اچھائی تلاش کی جائے. اور ہم اسی حوالے سے بات کریں تو جو سرمے کا استعمال ہے، مسعود، یہ ہم اپنی پرانی روایتوں کے اندر دیکھتے تھے کہ ہماری جو امی ہو گئی، دادی ہو گئی، وہ بڑی خوشی سے اس کا استعمال کرتی تھی، لیکن اب یہ ٹرینڈ بالکل ختم ہوتا جاتا ہے.
چونکہ بات نکل ہی گئی ہے تو دور تلک جائے گی. آپ نے کہا کہ ہماری جو بڑے بوڑھے تھے، خاص طور پہ والدائیں، میں نے وہ اپنی والدہ کو دیکھا ہے کہ انہوں نے کلاس ون سے لے کے ففتھ تک ہر روز جو ہے کاجل میری آنکھوں میں لگایا ہے. اور یقین کریں کہ میں تصویریں میں دیکھتا ہوں تو مجھے تھوڑی شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ روزانہ کاجل. اور کاجل کہانی ہمیں ختم نہیں ہوتی، کاجل لگا کے اس کے بعد ایک لڑی جو باہر نکالتے تھے، وہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیوں کرتے تھیں والدہ اس طرح. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر دنداسے کا استعمال کیا کرتی تھیں میری والدہ بہت زیادہ. تو یہ وہ ٹوٹکے تھے جو کیا کرتے تھے لوگ مسواک کا.
نہ صرف سربہ لگانے سے آپ کی آنکھیں بہت زیادہ تر و تازہ بھی رہتی ہیں، بلکہ پرانے زمانے میں یہ بھی کیا جاتا تھا مسعود کے، آپ یہ جو سرمجو آئے تھے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کو شہد کے اندر، جی جی میرے زمانے میں، اس کو شہد کے اندر ہلکا سا ڈپ کر کے آنکھوں میں پھیرا جاتا تاکہ آنکھوں کی صفائی ہو جائے. تو یہ کس طرح کے ٹوٹکے تھے جو اب استعمال نہیں کیے جاتے، لیکن ان کو کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے لیے ہیلدی ہیں اور ان کو استعمال کرنے سے صحت کے اوپر کوئی برا اثر نہیں
ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ تمام ٹوٹکے استعمال کرنے چاہیے، اس سے ہماری صحت پہ اچھا اور مثبت اثر پڑتا ہے. لیکن نہ اب شہد خالص ملتا ہے، نہ آپ کو سرما خالص ملتا ہے. اصل میں پورے پاکستان میں ماشاء اللہ ایسی ملاوٹ کی ہے کہ میں آپ کو اور وہ آپ کو اور وہ مجھے اور میں اس کو، مطلب ہر ایک بندہ دوسرے کو بیوقوف بنا رہا ہے ملاوٹ کر کے. لیکن آن اے ویری سیریس نوٹ کہ اگر دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سرمے کا استعمال کیا کرتے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس سے بینائی جو ہماری بہتر ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے. تو سرما اب لوگ لگاتے نہیں، کتراتے ہیں، کہتے ہیں کہ آؤٹ آف فیشن ہے، لوگ کیا کہیں گے سرما لگائے. لیکن ایسا نہ کریں، ایٹ لیسٹ رات کو سوتے ہوئے لگا لیں.
بالکل درست کہا آپ نے، اور ایسے ہی اچھی اچھی باتیں کرتے رہا کیجئے اور اسی طرح سے لوگوں کو انفارمیشن دیا کیجئے. لیکن آپ کو دلچسپ خبروں کی جانب بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں دلچسپ خبروں کی. تو سامعین آپ کو ایک بڑی حیرت انگیز خبر دیتے چلیں، زلزلوں کی منٹوں قبل پیشن گوئی ممکن ہے، یہ کہنا ہے فرانسیسی ماہرین کا. جی ہاں، دنیا بھر میں زلزلوں سے سالانہ ہزاروں اموات ہوتی ہیں اور اب تک زلزلوں کو دنیا میں تیز ترین اموات والی آفت قرار دیا جاتا ہے، لیکن اب تک کوئی اس کی پیش گوئی نہیں کی جا رہی، وہ محال ہوتا تھا کرنا. زلزلے زمین کے چٹکتے ہوئے جو ہے اس سے حرکت کی وجہ سے آتے ہیں، اور اگر چند منٹ قبل بھی اس کی پیشن گوئی ممکن ہو تو اس سے لاتعداد قیمتی جانوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. اور اس حوالے سے جو فرانسیسی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جاپان میں آنے والے زلزلے کے بعد جب جائزہ لیا گیا تو اس پر تحقیق کی کہ اس ہولناک زلزلے میں 15,000 سے زائد افراد اور 3,00,000 سے زائد زخمی ہیں، جس کی ریکٹر سکیل پر پیمائش 9.1 تھی. فرانسیسی ماہرین نے کہا ہے کہ جب زلزلے کی موجیں راستے میں ہی تھیں، اس وقت ایشیا بھر کے زلزلہ اسٹیشنوں نے زمین کی سطح پر کشش ثقل کے اثرات میں تبدیلی نوٹ کی تھی، اور اسی کو نوٹ کر کے زلزلوں کے حوالے سے پیشن گوئی کی جا سکتی ہے. اور مسعود، ہم کیسے بھول سکتے ہیں ایک ایسا زلزلہ جو پاکستان کے اندر بھی آیا تھا، ہمارے ناردرن ایریاز میں ہٹ ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے کتنی قیمتی جانیں ہم لوگوں نے کھو دی تھی. تو یقیناً اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی ایک پیش رفت ہے کہ اب زلزلوں کے حوالے سے بے شک کچھ منٹ پہلے ہی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے، بلکہ لیکن اب اس کو ممکن بنایا جا سکتا ہے.
جی بالکل. اور ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں جہاں مشینوں نے انسانی زندگی کو آسانیاں پیدا کی ہیں بہت ساری، وہیں روبوٹس نے بہت سے کاموں کی ذمہ داری بھی اپنے کاندھوں پر اٹھا لی ہے. اسی سلسلے میں امریکی سائنسدان نے ایک ایسا روبوٹ تیار کر لیا جو نہ صرف آپ سے باتیں کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ آپ کے بچوں کو کہانیاں بھی پڑھ کر سنا سکتا ہے. جیبو نامی یہ روبوٹ گھر کے کاموں میں مدد کرنے کے ساتھ ساتھ فون کالز اور تفریح فراہم کرنے کے لیے رقص کرنے کی بھی صلاحیت سے مالا مال ہے. یہ جدید روبوٹ میں کیمرہ بھی نصب کیا گیا جس کے ذریعے کسی بھی تقریب میں بآسانی تصاویر لی جا سکتی ہیں. واضح رہے کہ اس جدید فرینڈلی روبوٹ کی قیمت عالمی مارکیٹ میں $600 کے قریب ہے. اب یہ ہے کہ آپ تمام اس بہت تیز دور میں روبوٹس تو آپ کے دوست بننے جا رہے ہیں، آپ کی فیملی کا حصہ بھی بننے جا رہے ہیں، تاکہ جو آپ کے ڈیلی بیسس پہ جو معاملات ہو رہے ہیں روٹین میں، اس میں وہ آپ کی مدد کر سکیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں، انیکا اور سننے والے بھی سن رہے ہیں، کہ روبوٹس جو ہیں وہ انسانوں کو ریپلیس نہیں کر سکتے. ہمیں اس دنیا میں، اس معاشرے میں ہمیں جو بیسک انسٹنکٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ چیزیں عطا کی ہیں، جو سینسز ہیں، اس میں ہمیں اگلے انسان کی ہی ضرورت ہوتی ہے. بغیر انسان کے آپ نہیں زندگی گزار سکتے، اس لیے کہ آپ ایک سماجی حیوان ہیں اور آپ کو سماج میں رہنا، گروپس میں رہنا، خاندان میں رہنا اور ایسے لوگوں کے ارد گرد رہنا جو واقعی آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ بہت ہی ضروری ہے.
بالکل درست کہا آپ نے. اور کچھ غذائی کینسر کے حوالے سے سامعین بات کرتے چلیں، آپ کو بتاتے چلیں امریکہ میں کی گئی ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ روزانہ دانت صاف نہ کرنے والے افراد میں غذا کی نالی کا کینسر ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ دانتوں کے امراض سے متعلق یہ تحقیق امریکہ میں 1,22,000 افراد پر کی گئی، جسے کینسر ریسرچ نامی جریدے نے شائع کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ روزانہ دانت صاف نہ کرنے کا عمل جہاں دانتوں کے امراض کا سبب بنتا ہے، وہیں دانتوں میں موجود بیکٹیریا کے باعث غذا کی نالی کا سرطان لاحق ہونے کے امکانات ہیں۔ آپ یقیناً اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی اس عادت کو اپنائیں کہ اپنے دانتوں کو صاف رکھے کھانے کے بعد اور صبح اٹھتے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، اور احتیاط ہمارے پہ لازم ہے اور ہمیں کرنی بھی چاہیے۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کے جانب اور شامل کریں گے پروگرام میں شوبز کی دنیا کا حال۔
بالکل ہم کریں گے، اور ہم نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ ہم شوبز کی ضرور بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بول رہے ہیں انیگا کہ ہم نے بات کرنی ہے مچھلی کی افادیت کی۔ تو سامعین، چونکہ ہم اکثر و بیشتر آپ کو مختلف غذائی اجناس کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، تو آج ہم بات کریں گے مچھلی۔ آپ کو مچھلی پسند ہے نکا؟
بالکل، مجھے مچھلی بہت زیادہ پسند ہے، اور ہمارے جو راولپنڈی اسلام آباد میں بہت سی ایسے آؤٹ لیٹس ہیں جہاں پہ مچھلی بہت اچھی ملتی ہے، اور اس کو کھا کے انسان کو بہت مزہ آتا ہے۔
تو مہربانی کیجیے کل 1 کلو مچھلی لیں۔
جی ضرور، صبح صبح کوئی مچھلی نہیں ملتی، اور ہم آپ سے جاننا چاہیں گے مچھلی کی افادیت۔
یوں صبح تو مچھلی جو ہے وہ آپ کو کیوں نہیں ملتی؟ پانیوں میں نہیں ہے مچھلی صبح صبح؟
صبح صبح مچھلی آرام کر رہی ہوتی ہے مسعود، وہ ہماری طرح صبح صبح ریڈیو کی جانب نہیں دوڑتی ہے، اور آپ جلد از جلد ہمیں بتائیں تاکہ ہم سوچ سکیں کہ ہم نے آج مچھلی کھانی ہے یا نہیں۔
بالکل جی، مچھلی بہت ہی مکمل، میں ورڈ استعمال کر رہا ہوں، مکمل غذا ہے، اور افسوس کی بات یہ کہ پاکستان میں ٹرینڈ نہیں ہے مچھلی کھانے کا، لیکن کم از کم ہفتے میں 2 روز تو آپ مچھلی کا استعمال کریں۔ مچھلی آپ مختلف طریقوں سے پکا سکتے ہیں، آپ کو علمی ہے یعنی کا، اور زیادہ تر پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو مچھلی سالن میں بنائی جاتی ہے، وہ چاولوں میں بریانی کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ تل کے کھائی جاتی ہے۔ لیکن جو میں جس کا شوقین ہوں، اگر لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو اسٹیمڈ جو مچھلی ہے، یعنی کہ تیل سے دور رکھیں مچھلی کو اور اسٹیم کر کے مچھلی کھائیں مختلف مسالہ جات کے ساتھ، جتنا آپ کا حسب ذائقہ۔ اور ساتھ ہی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ مچھلی میں وائٹامن اے ہے جی، کیلشیم ہے، وائٹامن ڈی، وائٹامن B12، اور ساتھ ہی یہ بہت ہی زیادہ آپ کو تقویت بخشتی ہے، میگنیزیم ہے جی اس کے اندر، اور اس کے علاوہ جو کیلوریز ہوتی ہیں پر 100 گرام اس میں صرف 206 ہیں، اور یہ جب مچھلی جو ہے آپ کو مکمل غذا کے طور پہ کھائی جانی چاہیے، آپ کو اس کے بعد بھوک نہیں لگتی۔ اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر مچھلی کا استعمال آپ کرتے ہیں تو آپ کی بینائی میں بہتری آتی ہے، آپ کی اسکن اچھی ہوتی ہے، اور ہارٹ اٹیک یا اسٹروکس ہیں یعنی کہ دل کے دورے سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ مچھلی جو ہے وہ آپ کو آپ کی جو نشو نما ہے اس کے لیے بہت بہتر ہے، اور ہڈیوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتائیں کہ دماغ کو تیز کرتی ہے مچھلی، دماغ کے استعمال خاص طور بچوں کو مچھلی جو ہے وہ ضرور دے دینی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ڈپریس ہیں یا ڈپریشن کا شکار ہیں تو مچھلی کھائیں، اس سے آپ کی ڈپریشن جو ہے وہ جاتی رہے گی۔ اور آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ وائٹامن ڈی چونکہ یہ بہت زیادہ اس میں موجود ہوتا ہے، تو یہ اس کے لیے آپ کو تقویت بخشتی ہے، آپ کی جسم کو توانا رکھتی ہے، اور ساتھ ہی آپ کی قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے۔ اور آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ٹائپ 1 جو ڈائبٹیز ہے، جو ذیابیطس ہے، اگر اس میں لوگ اس کا شکار ہیں تو اس سے بھی آپ کو بچاتی ہے، آپ کے جسم کو جو ہے وہ بہتر رکھتی ہے۔ اور ساتھ ہی ایسما جو ہے بچوں میں خاص طور پہ ہے، ان کو آپ مچھلی کھلائیے تاکہ ایسما سے دور رکھا جا سکے۔
جی بہت زیادہ ضروری ہے، اپنی خوراک کا خاص طور پر خیال کیجئے، اور اپنی خوراک کے حوالے سے آپ کو اچھے اقدامات لینے چاہیے۔ اور اب ہم بات کریں گے کچھ شوبز کے حوالے سے، سامعین آپ کو بتاتے چلے، خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ عروسہ جیسی بیوی ملی، کامیابی اور شہرت محنت کرنے والے کو ملتی ہے، یہ کہنا ہے بلال قریشی کا، اور انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران اپنی زواجی زندگی کے حوالے سے بات چیت کی۔ اور اس کے علاوہ سامعین آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ روشن آرا بیگم کلاسیکل گائکی میں نام کمانے والی گلوکارہ 1917 میں پیدا ہوئی، کیریئر کا آغاز انہوں نے آل انڈیا ریڈیو سے کیا تھا۔
جی بالکل، آپ کو ساتھ ہی بتائیں کہ عزیز میاں قوال بڑے ہی منفرد انداز کے مالک، ان کی آج برسی منائی جا رہی ہے، آج 17ویں برسی ہے جی ان کی۔ انہوں نے قوالی میں ایک نیا انداز متعارف کروا کے اپنے ہمسروں میں ایک ممتاز حیثیت حاصل کی، انہیں شاعری پڑھنے میں کچھ ایسی مہارت حاصل دی جو سامعین پہ گہرا اثر چھوڑتی تھی۔ وہ 6 دسمبر 2000 کو ایران کے دارالحکومت تہران میں یرکان کے باعث انتقال کر گئے تھے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عزیز میاں قوال جب محو ہوتے تھے ہم تو ٹیلی ویژن اسکرینز پہ ہی ان کو دیکھا کرتے تھے کہ بہت ہی لہک لہک کے منفرد انداز میں جوش جذبے کے ساتھ وہ قوالیاں پڑھا کرتے تھے اور بہت ہی منفرد انداز کے حامل ایک مایا ناز مقبول اور معروف قوال تھے.
جی بالکل سامعین, پروگرام ابھی جاری ہے, 10 بجے تک ہمارا آپ کا ساتھ قائم رہے گا. بڑھتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب. وقفے سے جب آپ واپس آئیں گے تو آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں, ڈائل کیجئے ہمارے نمبر 0519215377. اس کے علاوہ ڈائل کر سکتے ہیں آپ ہمارا نمبر 0519215378 اور بن سکتے ہیں پروگرام کا حصہ ڈائل کر کے ہمارا نمبر 0519215379. مجھے اور میری پوری ٹیم کو رہے گا آپ کی کالز کا انتظار. کال کیجئے, ہم سے بات کیجئے اور بتائیے کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو پروگرام. بڑھتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب.
بھر میں ہونے والے کھیلوں کے اہم مقابلے, کھیل کے میدان سے تازہ ترین خبریں, نامور کھلاڑیوں سے ملاقاتیں اور کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی وہ تمام خبریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں, سنیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ روزانہ 4:05 سے 5 بجے تک صرف نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے. سننا مت بھولیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ. ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے پیش کرتا ہے مارننگ شو صبح بخیر پاکستان, روزانہ 8:10 سے 10 بجے تک, جس میں آپ سن سکتے ہیں اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں اور ان پر تجزیے, ملک بھر سے ہمارے نمائندوں کی براہ راست رپورٹس.
آج کا دن تاریخ کے آئینے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی خبریں, تجارتی دنیا کا حال, کھیل کے میدان سے تازہ ترین معلومات اور موسم کا حال.
نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ تک پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین معلومات پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ.
ریڈیو پاکستان, قوم کی آواز, ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام صبح بخیر پاکستان میں اور امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں پہ بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنا اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے. شامل کریں گے پروگرام میں کھیل کی دنیا کا حال, لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں, ہم سے ذرا بات چیت کیجئے, پاکستان کے حوالے سے بات کیجئے, ملبوسات کے حوالے سے بات کیجئے, اس موسم میں آپ کون سا رنگ پہننا پسند کرتے ہیں, اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا. کال کیجئے ہمارے نمبرز پہ 0519215377. اس کے علاوہ جی ہمیں جوائن کیا ہے ایک کالر نے. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
اسلام آباد.
السلام علیکم جی, ہمارا کوئی بھی پروگرام آپ کی کال کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے, کیسے ہیں آپ اور کیا کہنا چاہیں گے؟
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک نیا قانون جو ہے وہ اللہ کے فضل سے میں نے بنوایا ہے, اس کا نام ہے سینئر سٹیزن ویلفیئر ایکٹ 2017 شہریوں کے لیے, میں نے لکھ کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو اس میں بتانا چاہتا ہوں عوام کو وہ لاگو ہو چکا ہے, اس کے تحت 3,000 روپیہ مہینہ جو ہے وہ جو غریب بزرگ شہری 60 سال کے اوپر ہیں ان کو مل سکتا ہے, اور ہر جگہ آپ کرائے ان کے لیے آگے ہوں گے, جہاں بھی جائیں گے ان کو پہلے ٹریٹ کیا جائے گا, اس کے اندر بے شمار مراد دی گئی بزرگ شہریوں کو. تو میں چاہتا تھا کہ عوام کو اس کا پتہ چلے اور وہ عوام اس سے فائدہ اٹھا سکے.
بہت شکریہ آپ کا ایڈوکیٹ کوکب اقبال صاحب، آپ نے ہمیشہ جب بھی آپ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں آپ اچھی بات کرتے ہیں، اور آج آپ ایک بہت اچھے کام کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے، یقیناً تمام سننے والوں کو بھی سن کر ہماری طرح بہت خوشی ہوئی ہوگی۔ کچھ کھیل کی خبروں کے حوالے سے مسعود بات کرتے ہیں اور پروگرام میں شامل کرتے ہیں کھیل کی خبریں۔ سب سے پہلے خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں، نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز میں آخری ٹیسٹ 9 دسمبر سے شروع ہوگا۔
جی، اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ قومی اسکواڈ کا اعلان کپتانی حسان کے سپرد کر دی گئی ہے، اور 15 رکنی ٹیم میں محسن، عمران شاہ، زید، روہیل، نذیر، طہٰ، عماد عالم، علی زریاب، سعد خان، موسیٰ، شاہین افریدی، منیر ریاض، ارشد اقبال، محمد علی اور سلیمان شفقات شامل ہیں، اور کیمپ کل سے این سی اے میں لگے گا۔ ٹورنامنٹ 13 جنوری سے نیوزی لینڈ میں اسکیڈول کر دیا گیا ہے، اور پاکستان گروپ ڈی میں افغانستان، سری لنکا اور آئرلینڈ کا جو ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ شامل کیا گیا ہے، اور گرین شرٹس میگا ایونٹ سے قبل آسٹریلیا کے خلاف 3 اور عالمی کپ کی میزبان نیوزی لینڈ سے 2 میچز بھی کھیلے گی۔ تب دیکھنا یہ ہے کہ جو انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے اس میں پاکستانی ٹیم کس طرح جو ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ ٹیم اسپرٹ ہونی چاہیے، ایک ٹیم کی حیثیت سے مل کر متحد ہو کر کھیلنا چاہیے تاکہ قوم کا جو سر ہے اس کو فخر سے بلند کر دیا جائے۔
جی سامعین، آپ کو بتائیں لاہور اور مضافاتی علاقوں میں زیر تعمیر سپورٹس کمپلیکس میں جائزہ اجلاس، سیکٹری سپورٹس پنجاب محمد عامر جان کی زیر صدارت پنجاب سٹیڈیم میں لاہور اور مضافاتی علاقوں میں زیر تعمیر سپورٹ کمپلیکس اور گراؤنڈز کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں لاہور اور مضافاتی علاقوں میں زیر تعمیر سپورٹس کمپلیکس اور گراؤنڈ کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔
اور سامعینوں کو بتائیں گے کہ پی سی بی نے نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ ٹی ٹوینٹی اسکواڈ کا فیصلہ ون ڈے سیریز کے بعد کیا جائے گا۔ ذرائع نے کہا ہے کہ احمد شہزاد ون ڈے کے بعد ٹی ٹوینٹی اسکواڈ میں بھی جگہ نہیں بنا پائیں گے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بابر اعظم جو ہے وہ کیویز کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز میں اوپننگ بھی کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جو سیریز ہونے لگی ہے اس میں پاکستان جو ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتا ہے۔ برتاؤ جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ کیا ہم میں خاص طور پہ اوپننگ کے شعبے میں کیا ہم نے مہارت حاصل کر لی ہے، ہماری جو ساتھی فیلڈنگ ہے اس میں ہم کیا معیار حاصل کر پائے ہیں، اس سیریز میں کھل کر سامنے آ جائے گا۔ لیکن دعا گو ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ خدا تعالی ہماری ٹیم کو نیوزی لینڈ کے خلاف اس سیریز میں کامیابی نصیب فرمائے۔
شارجہ میں T10 لیگ کا تبدیل شدہ شیڈیول جاری، ایونٹ 14 دسمبر سے کھیلا جائے گا۔ شامل کریں گے سامعین اب ہم پروگرام میں کاروباری دنیا کا حال، اور جانتے ہیں کہ کاروباری دنیا سے ہمارے پاس کیا خبریں موجود ہیں۔
سامعین کو بتانا چاہیں گے کہ ساک چیمبر رکن ممالک کے چیمبرز کی کانفرنس 16 مارچ کو طلب کر لی گئی ہے۔ اجلاس کٹمنڈو میں ہوگا اور افتتاح نیپالی وزیر اعظم کریں گے۔ اور آپ کو ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے وزیر تجارت نے فائنینشل کاؤنسل کی نمائش کے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرنے کے حوالے سے خبریں سامنے آئی ہیں۔ چین، اٹلی، برطانیہ، ترکی، بینکاک وزیر ممالک سے وفود شرکت کریں گے، اور وفاقی وزیر تجارت محمد پرویز ملک پاکستان فائنینشل کاؤنسل کے زیر اہتمام 3 روزہ نمائش کی اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ اور انٹیریئرز پاکستان کے عنوان سے نمائش کی اختتامی تقریب 17 دسمبر کو ایکسپو سینٹر میں منعقد کی جائے گی۔ اور سامعین آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جو پاکستان کے ایوز جو دیگر عالمی کرنسیز ان کے ریٹس اوپن مارکیٹ میں آج کے دن کچھ یوں ہیں۔ امریکی ڈالر 107.40 روپے قیمت خرید، قیمت فروخت 108.70 روپے، پردانے پاؤنڈ 141.50 روپے قیمت خرید اور قیمت فروخت اس کی جی 143.25 روپے، جبکہ یورو 126.25 روپے قیمت خرید اور 127.45 روپے قیمت فروخت، سعودی ریال 28.50 روپے قیمت خرید اور قیمت فروخت ہے اس کی جی 28.70 روپے، جبکہ اماراتی درہم 29.15 روپے قیمت خرید اور 29.40 روپے قیمت فروخت۔
پروگرام میں اب ہم شامل کریں گے آج کا دن تاریخ کے آئینے میں۔
بالکل جی، اور ہم دیکھیں گے آج ہی کے دن یعنی کہ 6 ستمبر کو اچھے دسمبر کو مانا چاہتا ہوں کہ کون سے ایسے اہم واقعات جو ہیں وقوع پذیر ہوئے ہیں ماضی میں. 1992 میں انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں بابری مسجد کی شہادت پر ہندو مسلم فتح کا آغاز ہوا انڈیا میں. 1991 میں نوبل انعام یافتہ برطانوی ماہر معاشیات اور نیشنل انکم اکاؤنٹنگ کے خالق رچرڈ سٹون کا انتقال ہوا. اور آپ کو بتائیں کہ 1990 میں معروف مرثیہ نگار نوحہ خان ناصر جہاں انتقال کر گئے. اور آپ کو بتائیں کہ 1971 میں مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش تسلیم کرنے پر بھارت نے پاکستان سے سفارتی تعلقات جو ختم کر لیے. 1917 میں فن لینڈ نے روس سے آزادی کا اعلان کیا. 1909 میں سمیدار اخبار کے بانی اور مولانا ظفر علی خان کے والد سراج الدین احمد خان کا انتقال ہوا. 1877 میں معروف امریکی جریدہ واشنگٹن پوسٹ پہلی بار شائع کیا گیا. اور 1836 میں اردو کے ممتاز ادیب انچا پرواز ناول نگار ڈیپٹی نذیر احمد بجنور میں پیدا ہوئے. اور 1971 میں ہی میجر شبیر شریف سلیمانکی کے محاذ پر شہید ہوئے اور ان کو نشان حیدر سے نوازا کیا. اور آپ کو بتائیں کہ میجر شبیر شریف کے حوالے سے ہم ڈیفینیٹلی آج چونکہ ان کا 27th یوم شہادت بھی ہے تو ہم ضرور بات کرنا چاہیں گے. آپ کو بتائیں کہ وہ پیدا ہوئے 28 اپریل 1943 کو کنجا ضلع گجرات میں ایک قصبہ ہے وہاں پر برطانوی راج کے دوران. اور آپ کو یہ بتائیں کہ وہ 6 دسمبر 1971 کو 28 کی عمر میں وفات انہوں نے پائی اور جامع شہادت نوش کیا. میجر تھے اپنے عہدے پر. 6th فرنٹیئر فورس رجمنٹ اور 4th فرنٹیئر فورس رجمنٹ میں انہوں نے خدمات انجام دیں. اور آپ کو بتائیں کہ ان کو جو اعزاز دیا گیا پاکستان کا سب سے بڑا نشان حیدر وہ ان کو دیا گیا. اس کے علاوہ ستارہ جرت اعزازی شمشیر بھی ان کو دی گئی تھی اس سے پہلے. اور جو ہمارے سابق آرمی چیف تھے رائل شریف یہ ان کے بڑے بھائی تھے. اور آپ کو یہ بتائیں کہ انہوں نے لاہور کے سینٹ اینتھنی اسکول سے او لیول کا امتحان پاس کیا. اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتے رہے. جب انہیں پاکستانی فوجی دستگاہ کاکول سے آرمی میں شمولیت کا اجازت نامہ ملا. آپ کے چھوٹے بھائی جنرل رائل شریف موجودہ بلکہ جو سابق سربراہ ہیں پاک فوج کے. اور اس کے علاوہ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے بھانجے بھی ہیں. اور آپ کو یہ بتائیں کہ 3 دسمبر 1971 کو کوہ سلیمان کی ہیڈ ورکس پاکستانی فوج کے لیے ان کی بے لوس خدمات کے درافت میں جب شروع ہوا یہ حملہ تو اس کے بعد یہ زخمی ہوئے اور 6 دسمبر 1971 کو ہی جامع شہادت انہوں نے نوش کیا.
بازار
قوم کو ان پر فخر ہے اور یقیناً پاک افواج نے پاکستان کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے بے پناہ قربانیاں دی اور پوری قوم ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. سامعین کچھ موسم کے حوالے سے بات چیت کرتے چلے. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ کوئٹہ سمیت بلوچستان میں شدید سرد رہے گا. کشمیر میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے. پنجاب کے بعض میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں صبح کے اوقات میں ہلکی دھند پڑنے کا امکان ہے. کچھ شہروں کے حوالے سے سامعین بات کرتے چلے. اسلام آباد میں درجہ حرارت ہے 5 ڈگری سینٹی گریڈ, کراچی میں 18, جبکہ لاہور میں 9 اور کوئٹہ میں -7. سرگودھا کے حوالے سے بات کریں تو یہاں درجہ حرارت ہے 7، شیخوپورہ میں 9، سیالکوٹ میں 8، جبکہ سکھر میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ. فیصل آباد کے حوالے سے بات کریں سامعین تو یہاں درجہ حرارت ہے 8 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ بھاولپور میں 10، ایبٹ آباد میں 1 اور حیدرآباد میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ. سامعین ہمیں دیجیے گا اجازت اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے اور ہمیشہ خوش رہیں گے. آج ہمارے پروگرام انجینئر تھے محمد جاوید خان، کوآرڈینیشن کے فرائض انجام دے رہی تھی فوزیہ کلثوم رانا، جبکہ ہمارے ریسرچر تھے محمد طیب، پروگرام انچارج احمد کمال، نگران اعلیٰ جاوید خان جدون.